الصلاة والسلام على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضرین کرام، آئمہ اربعہ کی فقہ کے سلسلے میں اب یہ آخری لیکچر ہے اور اس کا موضوع ہے امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات تو عام طور پر معلوم ہے کہ وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے آئمہ میں سب سے متقدم. ان کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی ہے اور وفات 185 ہے. باقی تمام آئمہ ان کے بعد ہی پیدا ہوئے، ان کے بعد ہی انہوں نے دینی علوم کی تحصیل کی، اور اگرچہ ان میں سے بعض ان کے معاصر ہیں لیکن جو مقام و مرتبہ ان کو عالم اسلام میں حاصل ہوا وہ بہرحال سے پہلے مانا جا چکا تھا. امام صاحب کے نسب کے بارے میں اتنی بات تو کم و بیش متفق علیہ ہے کہ وہ عربی النسل نہیں ہے. ان کے والد کے بارے میں عام روایات یہی ہیں کہ وہ مسلمان تھے، لیکن ان کے دادا وہ پہلے شخص ہیں کہ جو ان کے خاندان میں اسلام آئے. دادا کے نام کے بارے میں بہت سے اختلافات ہیں اور ان کے اپنے اہل خاندان ہی کی روایات اس کے بارے میں مختلف ہیں، لیکن تمام روایات کو سامنے رکھ کر جو زیادہ سے زیادہ قابل ترجیح بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب افغانستان پر حملہ کیا ہے تو یہاں سے جو لوگ گرفتار ہو کر غلام بنائے گئے ان میں ان کے دادا بھی تھے. لیکن اس وقت مسلمانوں میں حریت کی عام تحریک برپا ہو چکی تھی، اس لیے شاید چند دن یا چند مہینے ہی ان کو غلامی میں بسر کرنے پڑے، اس کے بعد وہ آزاد کر دیے گئے. اور بنی تیم بن سالبہ نہ صرف یہ کہ ان کو آزاد کیا بلکہ اپنا مولا بنا لیا. مولا آزاد کردہ غلام کے لیے اس زمانے میں اصطلاح تھی، اور یہ چیز بھی عام معروف تھی کہ جب کسی شخص کو کوئی خاندان آزاد کر دیتا تھا تو پھر اس کا ولا اسی کو حاصل رہتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ غلام اگر کسی شخص نے آزاد کر دیا ہے تو اس کا ولا آزاد کرنے والے ہی کو حاصل ہوگا. بخاری میں ہے کہ الولا لمن آتق. تو اس اصول کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ کو اکثر بنی تیم کے قبیلے کا آدمی بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت یہی ہے جو میں نے عرض کر دی. ہر قبیلے میں اور ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ نے جو مقام حاصل کیا وہ معمولی نہیں تھا، لیکن یہ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بنی تیم ہی کے شخص نے ان کو کہیں تانا دے دیا کہ تم ہمارے ہی تو آخر آزاد کردہ غلام ہو. تو انہوں نے بہت تحمل کے ساتھ فرمایا کہ اس پر بھی غور کر لیجئے کہ میری وجہ سے تو آپ کو کچھ عزت وقار حاصل ہوا ہے، آپ کی وجہ سے مجھے کوئی عزت نہیں. یہ بات بھی لوگوں میں بہت کچھ موضوع بحث رہی ہے کہ وہ چونکہ فارسی نسل ہیں اس لیے کیا عرب علماء کے مقابلے میں ان کی حیثیت مانی جا سکتی ہے. اس وقت تو خیر اس درجے میں مانی گئی کہ کسی دوسری رائے کے لیے گنجائش باقی نہیں رہ گئی، لیکن ان کے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانے میں بھی اس پر بہت بحث ہوتی رہی. چنانچہ جو مناقب کی کتابیں ہیں ان میں بعض بڑی دلچسپ گفتگویں اس باب میں نقل ہوئی. مثلاً کسی شخص سے کسی نے پوچھا ہے کہ کوفہ کے سب سے بڑے آدمی کو، انہوں نے نام لیا، انہوں نے کہا وہ کون، انہوں نے فلاں ہے کہ مولا ہے. انہوں نے کسی دوسرے علاقے کا نام لیا، تیسرے کا لیا، چوتھے کا لیا، اور یوں بعض روایات میں ایک ایک 100 آدمیوں کی فہرست انہوں نے کروا دی کو سب موالی. ان لوگوں میں دین کے علم کی طرف غیر معمولی رغبت تھی. اس کی بہت سی وجوہ اہل تاریخ بیان کرتے ہیں. ان میں خیر سب سے زیادہ اہمیت لوگ ابن خلدونی کی رائے کو دیں گے، اس لیے کہ وہ فلسفہ تاریخ کا بانی ہے، اس نے تو اس کے اوپر ایک پورے فلسفے کی بنیاد رکھی. وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے مرحلے میں تمام علوم سادہ حقیقتیں ہوتے ہیں، لیکن ان پر زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ وہ صنعت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں. صنعت آپ ان معنوں میں نہ سمجھیے جن معنوں میں ہم بولتے ہیں، یعنی وہ ایک ایسا فن بن جاتا ہے کہ جس میں اصطلاحات ہیں، جس کے جاننے کے ذرائع ہیں، جس کی طرف آدمی کی رغبت اب جزوی نہیں ہو سکتی، اس کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے مجموعی طرز عمل کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات آدمی کو اپنی معاش اور اس طرح کی سرگرمیوں کو بھی بہت محدود کر لینا پڑتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر چھوڑ دینا پڑتا ہے. تو یہ چیز ہر آدمی کے بس کی نہیں رہتی. عرب عام طور پر بد بھی تھے، ان کے مزاج میں یوں گھٹنے توڑ کر کہیں بیٹھ جانا یہ تھا نہیں، اس وجہ سے زیادہ رغبت حضریوں کو ہوئی. اور یہ لوگ چونکہ شہروں میں رہنے والے تھے، صنعت کے زیادہ دلدادا بھی تھے، اس طرح کی چیزوں کو اختیار بھی کر سکتے تھے، اس وجہ سے ان میں فطری طور پر زیادہ علماء اس زمانے میں پیدا ہوئے. دوسری وجوہ بھی ہیں، عجم میں پہلے سے علوم کو ایک خاص اہمیت حاصل ہو چکی تھی. عرب کی نوعیت وہ نہیں تھی جو نوعیت بعد میں بنی، اس وجہ سے ادھر اگر کچھ لوگ علوم کی جانب متوجہ ہوئے تو یہ غیر معمولی بات تھی، جبکہ یہاں پہلے سے تمدن کا ارتقا لوگوں کو اس طرف متوجہ کر چکا ہے. چنانچہ یہ لوگ زیادہ تر ان مجالس میں شریک ہوئے بیٹھے. پھر یہ بھی ہے کہ جو لوگ موالی کی حیثیت سے مسلمانوں کے خاندانوں سے متعلق ہوئے، ان میں زیادہ تر شرفا، ان لوگوں کے ہاں علمی گھرانے تھے پہلے سے. اس وقت ان کا اشتغال دوسرے علوم کی طرف تھا، جب وہ مسلمان ہو گئے تو فطری طور پر وہ اشتغال علوم دینیہ کی طرف منتقل ہو گیا. غرض اس کی بہت سی وجوہ بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن وجوہ سے قطع نظر کر کے، اس لیے کہ اس وقت گفتگو کا موضوع نہیں ہے، اتنی بات جان لینی چاہیے کہ یہ ابو حنیفہ کے لیے کوئی باعث تان چیز نہیں. اس زمانے کے جلیل القدر فقہا و علماء کی اگر فہرست ترتیب دی جائے تو اس میں بہت اطمینان کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ غالباً 90% لوگ موالی. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عربی نسل لوگوں کی بہت تھوڑی تعداد دریافت کی جا سکے گی جن کو اعلیٰ درجے کے علماء میں شمار کیا گیا. امام ابو حنیفہ نے ایک مختلف مواقع پر اس حقیقت کی جانب خود بھی توجہ دلائی. ان کے بارے میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ان کے خاندان میں اس تحریک کا اثر رہا ہے جو عالم اسلام میں شیعی تحریک کہلاتی ہے. چنانچہ ان کے والد کے بارے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ عید نوروز کے دن انہوں نے اس زمانے کی روایت کے مطابق فالودہ بنا کر علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا تھا. تمام مورخین نے کم و بیش یہ روایت بیان کی ہے. اس سے اگرچہ ان کا استدلال تو دوسرا ہے کہ فالودہ اس زمانے میں ایسی اہم چیز تھی کہ اگر انہوں نے یہ بنا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا تو یہ ان کے تمول اور ثروت پر دلالت کرتا ہے. تاہم تمول اور ثروت کا معاملہ الگ ہے، لیکن یہ کہ اسلام لانے کے بعد بھی جو عجمی روایات تہواروں کے بارے میں تھیں، یہ معلوم ہوتا ہے وہ خاندان سے ابھی گئی نہیں تھی. والد ریشمی کپڑے کے تاجر تھے اور ایک بڑی منڈی کے مالک تھے. ابو حنیفہ ان کی اس وراثت کے مالک ہوئے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے میں ان کا زیادہ شغف اپنے کاروبار اور تجارت ہی سے تھا. وہ علم کی جانب پہلے مرحلے متوجہ نہیں ہوئے. بازار میں جاتے تھے، اپنا کاروبار دیکھتے تھے. شباب کی عمر کو پہنچنے تک ان کا زیادہ اشتغال اپنے کاروبار ہی کے ساتھ تھا. تمام اہل مناقب اس بات پر متفق ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ عراق میں بہت مناظرے ہوتے تھے، یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی بازار میں، کسی گلی میں کسی موضوع پر مناظرہ ہو رہا ہے اور عامۃ الناس سن رہے ہیں. بہت سے نئے نئے فرقے پیدا ہو رہے تھے. عجمی اثرات کے تحت دین کے معاملے میں بھی بہت سی بحثیں چڑھ گئی تھیں. بہت حد تک یونانیوں کے علوم بھی کہیں کہیں سے چھن چھن کر آنے لگے تھے، اگرچہ وہ حیثیت ان کو ابھی حاصل نہیں ہوئی تھی جو بعد میں عباسی دور میں حاصل ہو گئی ہے، لیکن ان کے اثرات سے اس زمانے میں بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. تمدن بہت وسعت کے ساتھ اسلام کی سلطنت میں داخل ہو گیا تھا. وہ لوگ کے جو جزیرہ نما عرب سے اٹھے تھے اب ان کی سلطنت صرف جزیرہ نما عرب ہی نہیں بلکہ عراق شام اور معلوم نہیں کہاں کہاں تک پھیل چکی تھی. بنو امیہ کا بہترین زمانہ امام ابو حنیفہ کا زمانہ ہے. چنانچہ اس زمانے میں علم کی طرف اور بالخصوص اس طرح کے علم کی طرف لوگوں کا بہت اشتغال تھا. امام کی اپنی روایات میں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں جب شباب کی عمر پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک مجادلے کا بازار کر رہا ہے, کہیں تخلیق پر بحث ہو رہی ہے, کہیں جبر پر بحث ہو رہی ہے, کہیں قدر پر بحث ہو رہی ہے, کہیں کوئی اور موضوع زیر بحث ہے. یعنی مناظرے اس وقت کے تمدن کا ایک لازمی جز بن گئے تھے. یہ بالکل ممکن ہوتا تھا, اس زمانے کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بازار میں گئے ہیں تو کسی جگہ کے اوپر ایک چوپال جمی ہوئی ہے, لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی علمی موضوع پر مناظرہ ہو رہا ہے. عامۃ الناس اسی طرح جمع ہیں جس طرح کے اس زمانے میں دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں پر مجمع لگا ہوا ہو تو لوگوں کا ایک جمع غفیر موجود ہوتا ہے اور وہ وہاں پر شعبدہ بازوں کو داد دے رہے ہوتے ہیں. بعض مواقع پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عنفوان شبابی میں امام بھی اپنی فطری ذہانت کی بنیاد پر کسی اس طرح کے مجادلے میں شامل ہو گئے. مجادلے میں شامل ہوئے تو اس پہ انہوں نے اس ذہانت کی بنیاد پر اپنے حریف کو چت کر دی. چنانچہ ان کی اس طرح کی علماء کے حلقوں میں آمد و شد دیکھ کر اس وقت کے ایک جلیل القدر عالم شابی نے ایک دن ان کو کہا کہ یہ ادھر بازار میں آنا جانا کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنی تجارت دیکھنے کے لیے آتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, میں ادھر بازار کا ذکر کر رہا تھا, یہ جہاں پہ مجادلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس سے بھی کچھ مجھے تھوڑا سا شغف پیدا ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تمہاری ذہانت کا اندازہ لگایا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ تم تجارت کو چھوڑو تو نہیں لیکن علم کی جانب بھی متوجہ ہو جاؤ. چنانچہ شابی کے توجہ دلانے پر امام صاحب کو اس جانب زیادہ اشتغال ہوا. انہوں نے تحصیل علم کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا اس کے بارے میں مناقب اور تاریخ کی کتابوں میں روایات کا ایک پورا جھاڑ لٹکا ہے, لیکن ان سب کو اگر جمع کر لیا جائے تو ہم بہت آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ تین طرح کی روایات پہ لوگوں اس بارے میں بیان کی جاتی ہے. ایک روایت تو وہ ہے کہ جو امام یوسفی سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ اس جانب کیسے متوجہ ہوئے, تو انہوں نے پوری اس کی تفصیل بیان کر دی. انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں تو یہ ہوا کہ مجھے جب شابی نے توجہ دلائی تو میں نے اپنی تجارت کو شرکا کے سپرد کرنا شروع کیا. مجھے ایسے قابل اعتماد لوگ مل گئے کہ جو تجارت کا کام دیکھ لیتے اور میرے لیے اس میں کچھ بہت زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد مجھے سب سے پہلے یہ خیال ہوا کہ میں علم کلام پڑھوں. جب میں نے علم کلام میں یہ لوگوں کے مجادلے دیکھے تو میں نے محسوس کیا کہ اس کا انجام تو اچھا نہیں. اس سے بجائے اس کے کہ آدمی کسی صحیح نتیجے پر پہنچے, وہ اپنے آپ کو ایک باعث ہی بنا دیتا ہے, اور جس طرح کی دلیلیں یہ دیتے ہیں یہ تو نہ فقہا کے ہاں ملتی ہیں نہ تابعین کے ہاں ملتی ہیں, اور صحابہ کا دور جس کی ابھی روایت تازہ ہے اس میں بھی کچھ اس طرح کے مباحث تو مجھے موجود نہیں ہے. تو مجھے کچھ نفرت سی ہوئی, چنانچہ میں نے اس کا خیال چھوڑ دیا. پھر مجھے خیال ہوا کہ ادب و نحو کی طرف متوجہ ہوں, تو میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے یہ پڑھ بھی لیا تو آخر کیا ہوگا, ابتدائی درجے کے کچھ بچے ہوں گے ان کو میں اس کی تعلیم دے دوں گا. یہ کوئی ایسی بڑی چیز تو نہیں ہے کہ میری ذہانت اور میرے مرتبے کے لحاظ سے میری زندگی کا موضوع بن سکے. اس کے بارے میں بھی یہ خیال ہوا کہ اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اس وقت کچھ لوگوں میں کچھ شاعری کا بھی ذوق تھا, خیال ہوا کہ اسی کو اپنا لیا جائے, اس لیے کہ شاعروں کے لیے اگرچہ وہ مقام تو نہیں رہا تھا جو جاہلیت میں تھا, تاہم آخر اس زمانے کے بڑے بڑے شعرا بھی غیر معمولی حیثیت رکھتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے شاعری کا مطالعہ کیا, میں نے دیکھا کہ مدح حج قصیدہ گوئی آخری یہ کیا چیز ہے, تو طبیعت اس جانب بھی بالکل نہیں لگی. پھر مجھے خیال ہوا کہ میں تجوید و قراءت میں مہارت حاصل کروں. بہت خیال کیا لیکن طبیعت نہیں مانی. اس کا بھی میں نے یہ نتیجہ دیکھا کہ اگر میں نے اس میں مہارت تامہ حاصل کر بھی لی تو چند نومر میرے پاس بیٹھے ہوں گے اور میں ان کو بتا رہا ہوں گا کہ ذات یہاں سے نکلتا ہے, ساتھ یہاں سے نکلتا ہے, آخر یہ بھی کیا چیز ہے. پھر طلب حدیث کی جانب خیال گزرا. اس زمانے میں محدثین کی وہ حیثیت تو نہیں تھی جو بعد کے زمانوں میں ہوئی, لیکن بہرحال حدیث کو جاننے حدیث جمع کرنے کا کام شروع ہو چکا ہوا تھا. امام یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ ایک تو اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ جہاں شاید ان کو جمع کرنے کے میں عمر ساری گزر جائے, اور ان کے نتائج پر بحث کرنا اور اپنی ذہانت و فطانت کے ذریعے سے کچھ علوم تدوین دینا اس کی نوبت ہی نہ آ سکے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں اس کا بڑا اندیشہ ہے کہ جیسے ہی میں حدیث جمع کرنے والا آدمی بنوں تو کوئی صاحب میری تحقیق فرما کے مجھ پر قذف کا الزام لگائیں، کوئی سوء حفظ کا الزام لگائیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس وادی میں بھی قدم نہ رکھا جائے۔ چنانچہ بڑی مفصل روایت ہے امام ابو یوسف کی کہ جس کے آخر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے فقہ کا مطالعہ کیا تو مجھے احساس ہوا کہ اس میں بڑی قوت ہے اور اس علم کی طرف مجھے توجہ کرنی چاہیے۔ یہ واقعات ایسی چیز ہے کہ جس میں میں اپنی جولانی طبع کا مظاہرہ کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد ہی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں کوفہ میں حماد کے حلقے سے متعلق ہو گیا، کوفہ ہی میں پیدا ہوئے ہیں، وہیں عنفوان شباب کو پہنچے ہیں، وہیں سارا تجارت کا کاروبار بھی تھا۔ حماد کا حلقہ اس زمانے میں بہت معروف تھا اور اس حلقے کی روایت بھی عبداللہ بن مسعود سے چلی آ رہی تھی۔ اس میں ابراہیم نخی اور علقمہ جیسے ذوالقلر لوگ شہرت پا چکے تھے، حماد کی اپنی بھی بہت شہرت تھی، وہ زمانے کے بڑے فقہا میں شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ یہ ان کی مجلس پہ چلے گئے۔ یہ بات کہ یہ کس عمر میں ان کے پاس گئے، اس کا تعین بالکل صحیح صحیح تو بہت مشکل ہے، تاہم اتنی بات واضح ہے کہ 120 ہجری میں حماد کا انتقال ہوا ہے، اس وقت امام صاحب کی عمر 40 سال کی۔ اگر مختلف واقعات کو جمع کیا جائے تو یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ کم و بیش 18 سال تک وہ ان کے تلمذ میں رہے، 18 سال تک استاذ کی مسند پر وہ نہیں بیٹھے بلکہ ان کے سامنے وہ زانو تلمذ طے کرتے رہے، ان سے سیکھتے رہے، معلوم کرتے رہے۔ اس کے بڑے بعض دو دلچسپ واقعات بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کچھ علم حاصل کر لیا تو مجھ کو خیال ہوا کہ اب میں الگ بھی بیٹھ سکتا ہوں اور لوگ میری جانب بھی متوجہ ہو سکتے ہیں۔ تو اسی دوران میں حماد کہیں چلے گئے، ان کو کسی کام کے سلسلے میں جانا پڑا تو لوگوں نے مجھ سے فتوے پوچھے، چنانچہ میں نے کچھ مسائل کا جواب دیا، وہ تشریف لائے تو ان کے سامنے پیش کیے تو انہوں نے میری غلطیاں واضح کی، اور تب میں نے یہ خیال کر لیا کہ ان کی زندگی میں یہی بہتر ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں اور ایک طالب علم کی حیثیت سے میں حقائق کو جانتا رہوں۔ یہ ابھی وہ مقام نہیں ہے کہ جس پر مجھے خود قلم دان سنبھال لینا چاہیے اور خود مسند پر بیٹھ جانا چاہیے، لیکن حماد کے حلقہ درس سے متعلق ہونے کی یہ معنی نہیں ہے کہ امام نے دوسرے سرچشموں سے فیض حاصل نہیں کیا۔ ان کی اپنی روایت یہ ہے کہ جب وہ حماد کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد ان کی مسند پر بیٹھے ہیں تو اس وقت تک وہ یہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب اور تلامذہ کی فقہ حاصل کر چکا ہوں، یعنی جو دوسرے اہل علم تھے ان سے بھی وہ مسلسل استفادہ کرتے رہے اور جو کچھ ان کو میسر رہا انہوں نے ان سے بھی پایا۔ دمے واپسی تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ روایات سے کہ امام صاحب نے تجارت سے اپنا تعلق بالکل ختم نہیں کیا، اگرچہ کاروبار کے ساتھ وہ دلچسپی باقی نہیں رہی تھی، تاہم حساب کتاب دیکھنے کے لیے منڈی میں جاتے تھے اور اسی پر زیادہ تر ان کی معاش کا بھی انحصار رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندانی کاروبار کی وجہ سے ان کو بہت فراخی بخش رکھی، اس کی بنیاد پر انہوں نے بہت سے کام بھی کیے اور اپنے بہت سے شاگردوں کو بھی وہ نوازنے میں کامیاب رہے۔ امام صاحب کی زندگی کے بالکل ذاتی پہلو تو یہی، اس کے بعد ان کا وہ دور شروع ہوتا ہے کہ جب وہ 120 میں حماد کے انتقال کے بعد حماد کی مسند پر بیٹھ گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں ان کی ذہانت و فطانت کا پورے علاقے پہ چرچا ہونے لگ گیا، یہاں تک کہ ان کو فقیہ اہل عراق لوگ کہنے لگے۔ اس زمانے میں اگر کچھ مبالغہ میں روایات سے قطع نظر کر لیجئے تو تب بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ کم و بیش 1000 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے مختلف اوقات میں ان سے استفادہ کیا، ان کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں، ان سے کچھ جانا ہے سمجھا ہے۔ ان میں سے 26 آدمی وہ ہیں کہ جو ان کے باقاعدہ تلامذہ شمار کیے جاتے ہیں اور جن میں زفر اور ابو یوسف اور محمد بن حسن الشیبانی بہت غیر معمولی اہمیت کے حامل قرار پائے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے جب ابو حنیفہ بعد میں تنقید کرنا شروع کی ہے تو اس وقت بھی بعض لوگوں نے یہی کہا کہ ابو حنیفہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں، ان کے اس درجے کے لوگ تو تلامذہ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کے تلامذہ کی اس زمانے میں بھی بہت شہرت تھی، یعنی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صرف وہی نہیں دوسرے ائمہ کی طرح بلکہ ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ بھی معمولی صلاحیت کے لوگ نہیں ہیں، ان کا بھی بڑا درجہ بڑا مقام ہے اور علمی لحاظ سے وہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی طرف مراجعت کی جا سکتی۔ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں امام ابو حنیفہ کے سیاسی نظریات کا تدریج سامنے آنے شروع ہوئے۔ چنانچہ یہ ایک بڑا غیر معمولی باب ہے ان کی زندگی کا کہ جس کا مطالعہ لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہو سکتا ہے. امام صاحب کے بارے میں ان کے تمام اقوال کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شروع ہی سے یہ بات تو بالکل ثابت ہے کہ ان کا رجحان علویوں کی طرف تھا. یعنی وہ علویوں کی سلطنت کو کچھ بہت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تمام جتنے بھی جنگ و جدال کے مار کے پیش آئے ان میں برسر حق سمجھتے تھے. ان کے خاندان کا رجحان بھی اہل بیت ہی کی طرف زیادہ تر رہا ہے. یہ بات بھی بالکل ثابت ہے کہ انہوں نے امام زین العابدین اور امام جعفر صادق جیسے لوگوں سے فقہ بھی حاصل کی ہے اور ان کو ان کے تلمذ کا شرف بھی حاصل ہے. امام جعفر صادق کے ساتھ ان کے تلمذ کے بارے میں تو اب کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے, اس وجہ سے کہ اس پر جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے یہ چیز زیادہ سے زیادہ موثق اور معتمدی ہو گئی, اس میں اب دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے. وہ زمانہ ہے کہ جس میں امام صاحب کی زندگی میں اموی سلطنت کے خلاف پے در پے خروج ہونے شروع ہوئے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, یہ چیزیں ہوتی رہی. 52 سال انہوں نے اپنے اموی سلطنت کے زمانے میں گزارے ہیں اور 18 سال کم و بیش انہوں نے عباسی سلطنت کے زمانے میں گزارے ہیں. چنانچہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ان چھوٹی چھوٹی بغاوتوں میں, تو خیر امام صاحب کا رجحان واضح ہوتا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علویوں کی حکومت قائم ہونی چاہیے اور حکومت کے معاملے میں ان کا رجحان امویوں کے شروع ہی سے خلاف رہا. یہ چیز ان کی نجی مجالس میں بھی واضح ہوتی تھی, یہ چیز ان کے حلقہ درس کے لوگ بھی بیان کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کم و بیش تمام مورخین نے بھی ان کے بارے میں بیان کر دی. زین العابدین کے بیٹے زید نے انہی کے زمانے میں خروج کیا ہے. یہ وہ موقع ہے کہ جس پر امام صاحب کا نقطہ نظر کم و بیش بہت واضح ہو کر سامنے آیا. ایک تو یہ ہوا کہ جب انہوں نے ہشام بن عبد الملک کے خلاف خروج کیا ہے تو لوگوں نے رائے پوچھی. چنانچہ تمام مورخین نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ جو لوگ زید کی قیادت میں لڑنے کے لیے نکلے ہیں میرے نزدیک ان کی وہی حیثیت ہے کہ جو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان بدر میں نکلنے والے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا نقطہ نظر رکھتے تھے اور کتنے متشدد تھے. لیکن زید کے ساتھ وہ خروج میں نہیں نکلے. ایسا کیوں ہوا؟ اس کی مختلف وجوہ مورخین بیان کرتے ہیں, ان کی اپنی زبان سے ہی بعض وجوہ بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ان کو یہ بات کہی گئی کہ اگر یہی رائے ہے تو آپ کیوں نہیں نکلتے, تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ اتنی جمعیت فراہم نہیں کر سکیں کہ جس سے کوئی واقعی انقلاب برپا ہو سکے, میں اس وجہ سے ان کے اقدام میں شریک نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے بعض اور وجوہ بھی لوگوں نے بیان کی ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس بات پر بہت کم لوگوں نے غور کیا ہے کہ یہ وہ زمانہ آ چکا تھا کہ جس میں ہر آدمی تیر تفنگ اٹھا کر لڑنے والا آدمی نہیں رہا تھا. وہ زمانہ گزر چکا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہر شخص فن حرب میں تاک تھا. امام صاحب تجارت پیشہ آدمی تھے, انہوں نے اپنے آپ کو علم کے ساتھ خاص کر لیا ہوا تھا. اس طرح کے کسی آدمی کے لیے یہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کی راہ بدل لے اور دو گھڑی میں بدل لے اور اس کے بعد کہیں نکل کھڑا ہو. پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو انہوں نے وجہ بیان کی ہے کہ زید کے کامیاب ہونے کے امکانات نہیں ہیں, تو یہ وجہ بھی ایسی ہے کہ جس کو بہرحال قابل توجہ سمجھنا چاہیے. لیکن اس معاملے میں کوئی حتمی بات کہنے میں ایک بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ان کے جتنے بھی جلیل القدر شاگرد ہیں جیسے امام ابو یوسف ہے, محمد بن حسن شیبانی ہیں, ان کی کتابیں ان کے سیاسی موقف کے ذکر سے بالکل خالی. یعنی یہ جو کچھ ہم کو معلوم ہوتا ہے دوسرے لوگوں سے معلوم ہوتا ہے. اس کے وجوہ اسباب پر بھی محققین نے کلام کیا ہے. اس میں سے خیر ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ خود ان لوگوں نے بعد میں عباسی سلطنت کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح قائم کر لیا کہ اس میں امام صاحب کا موقف بیان کرنا آسان نہیں رہا تھا. دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ ان کا زیادہ اشتغال ان کی فقہی آراء سے تھا, اس لیے اس طرح کی چیزیں بالعموم ان کے ہاں مذکور نہیں تھی. چنانچہ ان کی کتابوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا کا سارا باب ہی بالکل گم ہے. لیکن ان کے معاصرین میں سے, ان کے بعد والوں میں سے جن لوگوں نے ان کے مناقب بیان کیے ہیں, جن لوگوں نے ان کی تاریخ لکھی ہے, ان کی سیرت لکھی ہے, بڑی وضاحت کے ساتھ ان تمام واقعات کا ذکر کرتے ہیں. زید کے خروج کے بارے میں یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ امام نے ان کو 10,000 درہم بھیجے اور یہ کہا کہ یہ میری طرف سے قبول فرمائیے اور ساتھ ہی پیغام بھیجا کہ میری معذرت بھی ان تک پہنچا دیجیے. یہ صورت زیاد کے خروج میں ان کی رہی ہے. اور اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ جب منصور کے خلاف خروج ہوئے ہیں تو اس وقت تو معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب بالکل کھل کر سامنے آ گئے. انہوں نے بہت شدید تنقیدیں کی منصور پر, صاف صاف خروج کرنے والوں کی حمایت کی, اور ان کی حمایت میں نہ صرف یہ کہ اپنے حلقہ درس میں اپنے جذبات کا اظہار کیا بلکہ لوگوں کو توجہ بھی دلائی. بہت سے وہ لوگ کے جو فوج سے تعلق رکھتے تھے ان کو بدل کرنے میں بھی امام کا بڑا کردار ہے. چنانچہ ایک جلیل القدر کماندار کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں مورخین کہ جب منصور نے دیکھا کہ اس کے کچھ خیالات بدلے بدلے سے محسوس ہوتے ہیں تو اس نے بعد میں پوچھا کہ یہ آج کل کہاں بیٹھتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ فقہا میں سے ابو حنیفہ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں. چنانچہ بہت سے لوگ ان کی ترغیب کے نتیجے میں منصور کے خلاف بھی ہوئے. ان پر جو تعذیب بعد میں ہوئی ہے اس کے وجوہ اسباب میں بھی ان کے اس موقف کو ایک بہت بڑی وجہ کی حیثیت حاصل ہے, یہ چیز رہی ہے. لیکن ان کا ایک خاص مزاج جو اس معاملے میں دونوں ہی حکومتوں میں عجیب و غریب حوادث کا باعث بنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی موقف رکھتے تھے اور جو پس منظر بھی ان کا تھا, اس کے باوصف اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کرنے کے لیے تیار نہیں, نہ امیوں کے دور میں نہ عباسیوں کے دور میں. چنانچہ امیوں کے دور میں بھی یہ ہوا کہ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ بنو امیہ کی حکومت کے خلاف کچھ اس طرح خیالات رکھتے ہیں تو ابن حبیرہ نے جو عراق کے زمانے میں عامل تھے یہ چاہا کہ یہ معلوم کرے, چنانچہ اس نے ان کو قضاء کا عہدہ پیش کیا. پہلی مرتبہ یہی ہوا ہے اور انہوں نے اس کو ماننے سے کر. اسی موقع پر انہوں نے کہا کہ اگر وہ مجھ کو واسط کی مسجد کے ستون بھی گننے کے لیے کہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. کسی طرح وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے, یہاں تک کہ اس نے ان کو کوڑے مارنے شروع کیے. گرفتار کرنے کے بعد جب ان کو کوڑے پڑنے شروع ہوئے ہیں تو جلادوں نے آ کر اطلاع دی کہ وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے, یعنی معلوم ہوتا ہے کہ کسی پتھر کو کوڑے مارے جا رہے ہیں. کوئی تبدیلی کوئی تغیر ان کی نہ رائے میں آتا ہے اور نہ وہ اس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تب ابن حبیرہ نے خود اپنی مجلس میں بعض شرفا سے یہ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ شخص مجھ سے مہلت مانگ لے, یعنی وہ خود بھی محسوس کرتا تھا کہ اب یہ معاملہ بہت آگے نہیں بڑھنا چاہیے, اس کے نتائج بھی غیر معمولی ہو سکتے ہیں. یہ بات جب امام ابو حنیفہ کو پہنچائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس سے کہیے کہ مجھے غور و فکر کرنے کے لیے مہلت دے. چنانچہ جب اس نے کہا کہ مہلت ہے تو وہ پھر مکہ چلے گئے. جب تک عمری سلطنت ختم نہیں ہو گئی اس وقت تک وہ پھر واپس نہیں آئے. چھ سال کم و بیش کے زمانہ انہوں نے مکہ ہی میں گزارا. اس زمانے میں ان کو اس سفر میں بہت کچھ وہاں کی فقہ سے, وہاں کے آثار سے, وہاں کی روایات سے استفادہ کرنے کا بھی موقع مل گیا. عباسی خلافت جب قائم ہو گئی تو اس کے بعد پھر وہ تشریف لائے. بعد میں ان کی تشریف آوری کے واقعات کے بارے میں بہت متضاد روایات ہیں, لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عباسی سلطنت کے بانیوں میں صفا نے ان سے بیعت کا مطالبہ کیا اور انہوں نے نہایت خوش دلی سے جا کر اس کی بیعت کی, بلکہ اس موقع پر اس کو مبارک پیش کی اور یہ کہا کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب کو خلافت منتقل ہو گئی ہے. بعض کو کہا جو اس سے پہلے بنو امیہ کے ہاں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہ گئے دے چکے تھے, انہوں نے اس موقع پر امام کی رائے کو متاثر بھی کرنے کی کوشش کی اور وہ آسانی سے صفا کی بیعت پر آمادہ بھی نہیں تھے, لیکن امام صاحب نے ان کو بھی خاموش کر دیا اور یہ کہا کہ میں اس پر مطمئن ہوں. اس معاملے میں ان کی رائے بالکل واضح تھی. تاہم بعد میں جب منصور کے خلاف خروج ہوئے ہیں تو میں نے یہ عرض کر دیا کہ ان کا رویہ بالکل دوسرا تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس موقع پر علویوں میں جو لوگ خروج کر رہے ہیں ان لوگوں کی تائید کی جائے. اس کے لیے وہ خود پہ بھی دیتے رہے, وہ لوگوں کو بھی متوجہ کر کرے. علمی آدمی تھے, اپنے دائرے میں بیٹھ کر انہوں نے ان کی بہت حمایت کی ہے, جس حد تک بھی وہ ان کے لیے جا سکتے تھے وہ گئے. چنانچہ ان کا دوسرا تعذیب کا دور اسی بنیاد پر شروع ہوا. منصور نے بھی ان کے بارے میں یہ جاننے کے لیے کہ اب ان کا رویہ کیا ہے ان کو یہ کہا کہ یہ آپ قضا کا منصب قبول کر لیجیے. اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت دفعے یہ کشمکش رہی ہے اور بہت سی ملاقاتوں میں بہت دلچسپ گفتگویں ہوئی. وہ واقعہ بھی اس کے ساتھ ہی پیش آیا ہے کہ جب امام نے یہ کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے مختلف لوگ ہیں, شہزادے ہیں, اقارب ہیں, اعزہ ہیں, بہت سے درباری ہیں, آپ کے ہاں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے, یہ لوگ چاہیں گے کہ میں ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آؤں, میں اس کے آداب نہیں جانتا. تو اس نے کہیں غصے میں کہہ دیا کہ کیوں تم آداب نہیں جانتے, تم بالکل غلط کہتے ہو. تو نے کہا دیکھیے پھر تمہیں قضا کا بالکل یہ حل نہیں ہے اس لیے کہ میں غلط باتیں نہیں کر دیتا. اس طرح کے بعض لطائف بھی اس زمانے میں ہوئے. تاہم جب کبھی بھی ان سے اس معاملے میں رائے لی گئی ہے اور یہ جاننے کے لیے رائے لی گئی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, انہوں نے بالکل بے خبر کاست اپنی رائے دی ہے. دو واقعات تو بہت معروف ہیں. ایک اہل موصل کی بغاوت کا معاملہ ہے جس میں منصور نے پہلے ان کو ये कहकर पाबंद कर दिया था कि अगर दोबारा तुमने कोई हरकत की तो तुम मुबाहुद्दम हो गए और मुबाहुल अंबाल हो गए, यानी मेरे लिए तुम्हें मारना, तुम्हारे माल लूटना ये जायज हो जाएगा। चुनाचे जब उन्होंने हरकत कर डाली तो बुला के उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा, दूसरे फकहा जिनका जिक्र करना ज्यादा मुनासिब नहीं, उन्हें बड़े जलील कदर लोग हैं, उनमें से ज्यादा ने यही राय दी कि जब माहदे की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन इमाम साहब ने उस मौके के ऊपर भी बिल्कुल दो टूक अल्फाज में ये कह दिया कि देखिए अमीरुल मोमिनीन, जो शर्त आप जिक्र कर रहे हैं वो आपको बांधने का हक ही नहीं था। क्या कोई औरत अगर ये कहे कि मैं एक खान में होते हुए आपको माहिदा करती हूँ कि आपके निकाह में दे दूंगी तो आप मान लेंगे? जाहिर है कि इस तरह की बातिल चीजें अगर कुछ लोगों ने कह दी है तो ये आपका काम नहीं है कि आप मुसलमानों को इस तरह मुबाहुद्दम बलंबाल करार दें। चुनाचे यही मौका है कि जिस मौके पर मंसूर ने उनको रोक लिया और ये कहा कि बाकी लोग चले जाएं, तो बाद में उन्होंने कहा कि देखो तुम फकीह अहले इराक हो, फतवा तुम्हारा दुरुस्त होगा, लेकिन अपने इमाम को इस तरह कमजोर नहीं किया करते इस तरह के फतवे देकर। चुनाचे इस मौके पर भी वो उसको खुश नहीं कर सके, वहां से खुद भी नाखुशी आए और वो भी नाखुशी हुए। फिर उसने जब तला के लिए इसरार किया तो वो भी किसी हाल में उसको मानने के लिए तैयार नहीं। बार बार उन्होंने उनका मैं मोहर दे देता हूँ, तमाम मामला आपकी मर्जी से होंगे, उनका कि इसका कोई इम्कान नहीं। चुनाचे उसी जमाने पर वो गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये बात कि उनकी मौत कैद में हुई है या नहीं, इसमें मुहक्किकीन का इख्तलाफ है। ताहम इतनी बात पर सब मुत्तफिक हैं कि ये उनका आखिरी जमाना है, इसमें ज्यादा अरसा वो कैदी में रहे, इसमें उनको बहुत सजा भी दी गई है, घोड़े भी उनको पैदल पर मारे गए हैं और उनके साथ लोगों का रवैया भी जेल में कुछ अच्छा नहीं रहा। अब इस मामले में आकर इख्तलाफ हो जाता है कि उनकी इसी हाल में वफात हो गई। जो लोग इसके कायल हैं वो ये कहते हैं कि इसी हाल में वफात हो गई और उनकी तदफीन के मौके पर कोई 10-11 आदमी थे कि जो उसमें शरीक हुए। लेकिन ज्यादा कवि रवायात ये हैं, ये इलाके के शराफा ने मंसूर को तवज्जो दिलाई के बाद बहुत बढ़ गई, इस मामले में दरगुजर से काम लेना चाहिए। चुनाचे उस जमाने वो रिहा कर दिए गए। ताहम फतवा देने, शागिर्दों से मिलने और इस तरह की बात सरगर्मियों पर पाबंदी ही रही। इसी आलम में उनकी वफात हुई। चुनाचे ये रवायात ये बयान करती हैं कि उनकी वफात के मौके पर मंसूर खुद उनकी नमाज जनाजा में शरीक भी हुआ और नमाज जनाजा के शुरका की तादाद 50,000 से कुछ ज्यादा थी। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये मामला हुआ। इस मामले में बड़ा हिस्सा वो था जो बगदाद का मंसूर ने ले लिया था और लेकर वहां अपने मोहल्लात और इस तरह की बहुत सी, जब ये वसीयत आम हुई तो जाहिर है कि एक शहर में मसला पैदा हो जाता है ना कि मकसूबा जमीन कौन सी है, तो ये मसला जैसे बहस आ गया। तो उस वक्त मंसूर ने वो मशहूर तबसरा किया अपना कि अबु हनीफा तेरी पकड़ से मुझे खुदा बचाए, ना तूने दुनिया में मुझे छोड़ा ना मरने के बाद मुझे छोड़ा। यानी मरते वक्त भी ये मसला जैसे बहस है कि कौन कौन सी जमीन ऐसी है जिसको गसब कर लिया गया है, और मंसूर ही ने ज्यादा जमीनें गसब की हुई थी। चुनाचे इस तरह की रवायात उनकी वफात के बारे में, इससे इस इख्तलाफ से कतः नजर कर लीजिए कि जेल में वफात हुई या थोड़ा अरसा पहले जेल से उनको रिहा कर दिया गया, या ये कि उनके जनाजे में कितने लोग शरीक हुए या मंसूर शरीक हुआ या नहीं शरीक हुआ है। ताहम इतनी बात बिल्कुल वाजे है कि आखिरी जमाना उनका इसी हालत में गुजरा है। और ये भी मुताला करने से बिल्कुल वाजे हो जाता है कि उनकी ताजीब और कजा के मनसब की पेशकश के पीछे सियासी अवामिल, यानी चूंकि वो उनके मुखालिफ रहे हैं, पहले उमवियों के मुखालिफ रहे और बाद के जमाने में अब्बासियों के मुखालिफ रहे, तो दोनों ये चाहते थे कि अगर वो कजा का अहदा कबूल कर लेते हैं तो ये हमारे साथ तावन तो हो ही जाएगा, इनकी मुखालफत से भी निजात मिल जाएगी, इनके लिए मनसब कबूल करने के बाद ये मुमकिन भी नहीं होगा कि इस तरह अपनी आरा बयान करते रहें, और ये भी वाजे हो जाएगा कि अब ये कहां खड़े हुए। लेकिन ये बात वाजे तौर पर कहना बहुत मुश्किल था, इसलिए कि इमाम साहब का जाहिरी तर्ज अमल बिल्कुल यूं समझ लीजिए कानून कायदे में बंधा हुआ था। ये मुमकिन नहीं था कि उनके खिलाफ कोई इकदाम इस नौयत का कर लिया जाए। चुनाचे उसका नतीजा यह था कि वो इस तरह की पेशकशें करके, उनको जानते थे कि वह इनकार करेंगे, इकरार कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मामला खत्म हो गए। एक आदमी को आपने सोने के पिंजरे में कैद कर लिया, उसके बाद मामला खत्म हो गया। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी कुव्वत को मनवाने के लिए ये सब किया। ये तो इमाम साहिब की जिंदगी, यानी पहली जिंदगी, جو انہوں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے گزاری, جس میں انہوں نے دین کا علم سیکھا, جس میں انہوں نے اپنے تجارت کے پیشے سے کچھ گریز اختیار کر کے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو علم کی دنیا سے متعلق کیا. علم کی دنیا سے متعلق کرنے کے بعد جس طرح سے انہوں نے تحصیل علم کی, میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ ان کی تحصیل علم کے بارے میں کہ انہوں نے فلاں علم کیوں نہیں پڑھا اور فلاں علم نہیں کیوں پڑھا, بالعموم تین روایات میں جمع کیا جا سکتا ہے, ان میں سے ایک کا میں نے ذکر کر دیا تھا, یہ ماں ابو یوسف کی ہے اور وہی میرے نزدیک زیادہ قوی بھی ہے. باقی روایات کے اختلافات کو بہت آسانی سے اس روایت کی روشنی میں جمع بھی کیا جا سکتا ہے, اس وجہ سے میں نے اس کا ذکر زیادہ تر نہیں کیا. امام صاحب کی اس تہذیب اور ان کے سیاسی موقف کی بحث کو اگر ایک طرف رکھ لیا جائے تو تجارت پیشے میں یہ واقعہ ہے کہ ان کے بارے میں تمام اہل مناقب کا اتفاق ہے کہ وہ غیر معمولی آدمی, یعنی تجارت کرنے میں جیسی دیانتداری, جیسے حفظ, جیسی ورا, جیسے تقویٰ کا انہوں نے ثبوت دیا ہے بہت کم لوگ میں اس طرح سے. بعض واقعات تو افسانہ معلوم ہوتے ہیں, یعنی ان واقعات تو عام طور پر مورخین نقل کر دیتے ہیں, لیکن اگر ان سب واقعات میں افسانے کے پہلو کو اور عجوبگی کے پہلو کو نکال بھی دیا جائے تو تب بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے تھے, کسی آدمی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے, کوئی عیب دار چیز کسی کو نہ مل جائے. مشہور واقعات ہیں کہ ایک عورت نے آگے کہا کہ یہ کپڑا میں بیچنا چاہتی ہوں, تو انہوں نے کہا کہ کیا قیمت لگاتی ہو, اس نے کہا کہ 100 درہم, انہوں نے کہا نہیں اس سے زیادہ کیا, 200 درہم, کہا اس سے بھی زیادہ کیا, یہاں تک کہ 500 درہم میں انہوں نے وہ خرید لیا اور بیچاری نہیں جانتی تھی کہ میرے کپڑے کی قیمت کیا ہے. اسی طرح وہ بھی بڑی مشہور روایت ہے کہ کسی موقع پر انہوں نے کسی دوسرے آدمی کو کسی ذمہ داری دی, اس نے ایک ایسا مال بیچ دیا جس میں کچھ عیب تھا, ان کو معلوم ہوا تو جو کچھ بھی اس کے نتیجے میں ان کے پاس معاوضہ آیا تھا وہ سب انہوں نے اللہ کی یاد کر دیا, اس کو اپنے مال میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تجارتی معاملات میں ان کی دیانتداری ایک ضرب المثل بن گئی, یعنی لوگ یہ واقعہ ہے کہ ان کی مثال دیتے تھے کہ وہ مختلف معاملات میں کتنے زہد و تقوی اور کتنے ورا کے ساتھ معاملات انجام دیتے ہیں. یہ چیز تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے بدترین دشمن بھی اس سے اختلاف نہیں کرتے. ان کے علوم کے معاملے میں بھی یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگرچہ میں نے ذکر کیا کہ ان کا زیادہ اشتغال فقہ سے رہا ہے, لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جن علوم پر انہوں نے تبصرہ کیا ان کو کچھ چکھا ہے, یعنی ایسا نہیں ہوا کہ بس گزرتے گزرتے انہوں نے تبصرہ کر دیا, یعنی یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ وہ ان علوم سے قریب ہوئے ہیں, ان کے کچھ اصول و عبادی انہوں نے سیکھے ہیں, ان کے بارے میں جانا ہے کہ اس سے کیا نتائج نکل سکتے ہیں, یہاں تک کہ شعر و شاعری کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں. اور پھر جس حد تک کہ ایک آدمی ایک چیز کو جان لیتا ہے اور جاننے کے بعد رائے قائم کرتا ہے, ان رائے قائم کرنے کے بعد اپنے آپ کو فقہ کے ساتھ خاص کر لیا, یہ زمانہ وہ آ بھی چکا تھا کہ اس میں آدمی کے لیے یہ کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ وہ تمام علوم کا جامع بن کر رہ جائے, یعنی یہ زمانہ خود عالم اسلام میں اختصاص کا زمانہ تھا. اس میں وہ لوگ کہ جو جمع حدیث کی طرف متوجہ ہوئے, وہ لوگ جنہوں نے فقہ کی مجالس آراستہ کی, واضح ہو گیا تھا بالکل کہ دونوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر کام میں غیر معمولی درک حاصل کر سکیں, کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے اپنے آپ کو اور کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے اپنے آپ کو خاص کرنا پڑے گا. امام حنیفہ سے متعلق یہ بات بھی اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ قرات سے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کو اپنے لیے کوئی مہارت کا موضوع نہیں بنانا چاہتا, لیکن قرآن مجید کی قرات انہوں نے قرائے سبا میں سے عاصم بن ابی نجد سے حاصل کی, یعنی یہ وہی ہیں کہ جن کی قرات اس وقت ہمارے یہاں رائج ہے, ان سے حفص نے روایت کی ہے اور یہی قرات عام طور پر ہمارے یہاں متقابل سمجھی جاتی ہے, ان سے حاصل کیا, یعنی یہ نہیں ہے قرآن مجید انہوں نے پڑھا سمجھا اور قرآن مجید کے جو احوال معارف ہیں ان تک ان کی نگاہ رہی ہے. بعض مواقع پر جو ان کے مناظرے نقل ہوئے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی مختلف آیات سے وہ بہت شان کے ساتھ استدلال کرتے تھے, اس پر بھی ان کی نگاہ رہی. تاہم یہ فنی چیزیں جو تجوید اور قرات کی ہیں, بس اس کو اس حد تک انہوں نے حاصل کیا, قرآن حفظ کر لیا اور قرات ایک خاص امام سے حاصل کر لی, لیکن اس میں بہت زیادہ اشتغال انہوں نے پیدا نہیں کیا. امام صاحب کے فقہ کے اصول کیا ہیں, ان کے ان سوانے میں جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی, لیکن ان کی اصل حیثیت جس میں وہ معروف ہوئی ہے وہ ایک فقیہ کی حیثیت ہے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ امام شافعی نے ان کے بارے میں یہ تبصرہ کیا ہے, اس کی ہر شخص تائید کرے گا کہ اگر کسی شخص کو فقہ حاصل کرنے ہو تو کل عالم لا بھی, ہر آدمی اس معاملے میں ابو حنیفہ ہی پر انحصار کرنے کے لیے مجبور ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے, اس میں استدلال کیسے کیا جاتا ہے, رائے کیسے قائم کی جاتی ہے, فتویٰ کس طرح دیا جاتا ہے, یہ چیز واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے یہاں جس کمال پر اس زمانے میں پہنچی ہے इसकी कोई नजीर इससे पहले नहीं मिलती है। मैं बाकी अइमा के बारे में अर्ज कर चुका हूँ कि उनका असल इश्तगाल हदीस से था, उससे वो मतवज्जे हुए हैं, और उस तरफ मतवज्जे करने में भी बहुत ज्यादा असर मदरसा अबी हनीफा का, इन्हीं लोगों के यहाँ ज्यादातर ये चीज रही। इमाम साहब ने उसूल फिका पर कोई किताब नहीं लिखी, उसूल फिका पर उनका कोई कलाम भी नकल नहीं हुआ। यानी जिस तरीके से हम इमाम शाफी के बारे में जानते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि इस फन की तदवीन की, बल्कि इसके बारे में उन्होंने एक रिसाला भी लिखा और इस फन के वो बानियों में से हैं, ये चीज इमाम हनीफा क्या नहीं। इमाम साहब की तो आरा है, यानी उन्होंने फतावा दिए हैं वक्त मसाइल के बारे में, वो नकल हुए हैं। ये बहुत बाद के लोगों का काम है कि उन्होंने उन सबको सामने रख के बिल्कुल उसी तरीके से उससे कवायद का इस्तेखराज किया है जिस तरह से अरब की शायरी को सामने रख के खलील बिन अहमद ने उरूज के औदान या दूसरे लोगों ने लगत तरतीब दे दी या सरफदाब के कायदे बन गए। यानी इमाम साहब के यहाँ ये काम हुआ है, उनके काम का इस्तेखराज किया गया है, और इस्तेखराज करने के बाद ये बता दिया गया है कि उन्होंने इस उसूल पर यह राय कायम की है, इस उसूल पर यह राय कायम की है, इस उसूल पर यह राय कायम की है। चुनाचे ये जब हम बयान करते हैं कि ये इमाम हनीफा के फिका के उसूल है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि इमाम साहब ने इन पर कोई किताब लिखी या ये उसूल उनके शागिर्दों के जरिए से नकल हुए या इस तरह के मुबाइस के बारे में भी उनकी कोई राय हमारे इलम में है, ऐसी कोई चीज भी नहीं हुई। उनके बारे में तो ये है कि अल-फिक्हुल अकबर जो एक छोटा सा रिसाला अकायद के मामले में बयान किया जाता है कि उनका है, उस पर भी मुहक्किकीन मुत्तफिक नहीं है, बल्कि ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि उनकी तरफ इसकी नस्बत की गई है, दर हकीकत उनकी कोई इस तरह की कोई तसनीफ नहीं है। मैंने अर्ज कर दिया कि उनकी सियासी आरा भी हम अहले मनाकिब और अहले तारीख से मालूम करते हैं ज्यादातर, अगर कुछ जेर बहस आई है तो बाद के लोगों के यहाँ जेर बहस आई है, लेकिन उनके अपने शागिर्द इस मामले में भी ज्यादातर खामोशी, बल्कि ज्यादातर खामोशी मैंने बहुत एहतियात से कहा है, मेरे इलम की हद तक इमाम यूसुफ, इमाम मोहम्मद या इमाम जुफर के यहाँ कोई चीज कभी इस मौजू के ऊपर नहीं मिली। ये करदरी और दूसरे अहले मनाकिब है कि जिनके यहाँ ये चीजें पढ़ते हैं। तो उसूल के मामले में ये बात जान लीजिए कि मसलन अब हम हनफिया के उसूल फिका की सबसे ज्यादा अहम किताब बजदवी में जो उसूल पढ़ते हैं, ये उसूल उस सारे काम के बाद तरतीब पाए, और इसमें बहुत ज्यादा हिस्सा बाद के फकाए हनाफ की आरा का भी, ताहम इमाम साहब से जो फतावा नकल हुए हैं और बाद के लोगों ने जो कुछ उसमें काम किया उसको सबको सामने रखकर जो उनके फिका के उसूल हमारे सामने आते हैं वो सुन लीजिए। क्या सबसे पहली चीज ये है कि वो अहकाम के माखज की हैसियत से कुरान मजीद को गैर मामूली अहमियत देते हैं, कुरान मजीद की तरफ सबसे पहले रजू करते हैं, कुरान मजीद ही से असलन इस्तदलाल करते हैं, कुरान मजीद की कोई शर वजाहत आसानी से दाएं या बाएं से कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं फनी इस्तलाहात से गुरेज कर रहा हूं इसलिए कि आम लोगों को भी ये बात सुननी है, यानी जितनी बहसें भी हमारे यहाँ उसूल में होती हैं कि कुरान का ये आम है, इसको किसी से खास करार दिया जा सकता है या नहीं, ये खास है, इसके अंदर कोई तरमीम की जा सकती है नहीं, इन तमाम मामले में सबसे ज्यादा मोहतात नुकता नजर उन्हीं का कुरान मजीद से वो इस्तेमाल करते हैं। जो उनके बाद लताइफ इल्मी हैं उनमें भी ये मालूम होता है कि उनकी इस मामले में कुरान की तरफ मुराजत की नौयत की जाती है। वो मशहूर वाक्या कि जिसमें बाद लोगों ने जो बहुत इस मामले में इसरार कर रहे थे कि ये लोग जो कबायर में मुबतला हो जाते हैं ये दोज़ख में जाएंगे और ये मुसलमान नहीं है, इस तरह की बातों में इसरार कर रहे थे, तो बयान किया जाता है कि एक मरतबा एक जनाजा लाके तो उन्होंने कहा कि नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, यानी मतलब यह था कि अब मालूम हो जाएगा। इमाम साहब ये भी बता दिया कि ये खातून कौन है और ये मर्द कौन है, ये भी बता दिया, यानी उनके ऊपर कबायर का सबूत उन्होंने फराहम कर दिया। इमाम साहब ने कहा ये कौन है, यहूदी है, उनका नहीं, उन्होंने कहा मसीही है, उनका नहीं, इसी तरह दो चार नाम लिए, उनको भाई किस मिल्लत पर थे ये साहब जो फौत हो गए, उन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते थे, उन्होंने कहा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की जब आदमी शहादत देता है तो ये रुबा ईमान है, ये खुम्स ईमान है, मतलब ये एक बटा चार ईमान है, एक बटा पांच ईमान है, नहीं ईमान तो पूरा है। तो उसके बात को वाजे कर दी, उन्होंने कहा कि आप ये देखिए कि ये मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा नहीं हम ये नहीं पूछते, आप ये बताइए कि ये दोज़ख में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे। उन्होंने उस मौके पर कुरान की वो आयत पढ़ी कि जो हजरत मसीह से अल्लाह ताला ने पूछा कि मैं तेरे पैरोकारों के साथ क्या करूं, उन्होंने कहा कि जी आप बनते हैं, आप चाहे तो माफ करें चाहे तो अदाब दे, आयत इस तरह की चंद आयात और भी उन्होंने फौरन पढ़ दी जिनमें इसी तरह पैगंबरों ने इस मामले में कफे लिसान से काम लिए। ये हमारा काम नहीं है कि हम लोगों के लिए जन्नत दोज़ख का फैसला करते फिरें, हमको कानूनी एतबार से देखना है। इसी से दर हकीकत वो बहस भी पैदा हुई है कि जिसमें इमाम साहब ने ये कहा कि ईमान के अज्जा नहीं किए जा सकते, और ईमान बढ़ता या घटता नहीं है, जो हमारे यहाँ बहुत लंबी बहस हो गई और उसमें इमाम बुखारी का और उनका इख्तलाफ भी मारूफ है बहुत। लेकिन ये वाकया है कि ये मालूम होता है कि इमाम चूंकि कानूनी आदमी है, इसलिए वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जहां तक हकीकत ईमान का ताल्लुक है उसका मामला अल्लाह ताला के साथ है। ईमान बढ़ता है, ईमान घटता है, कुरान से साबित है। इमाम साहब जैसा आदमी इस तरह के मामले में ये बात नहीं कह सकता है, कुरान मजीद में इसकी सरी नसूस मौजूद है। अलबत्ता कानूनी लिहाज से हम क्या कहेंगे कि अबू बकर सिद्दीक जो है उनका ईमान तो 100 नंबर का है, लिहाजा उनको इस दर्जे का मुसलमान मानिए, उनके शहरी हुकूक ये होंगे, उनको ये मराहत हासिल होंगी, और फला साहब का ईमान 2 नंबर का है और फला साहब का ईमान 5 नंबर का है। इमाम साहब ने इस पर लोगों को टोका है कि ये कोई बात नहीं है, कानून के लिहाज से जब आप ये मान लेते हैं कि ये मुसलमान है सब बराबर, यानी अल्लाह ताला के यहाँ तो जाहिर है कि आदमी की हकीकत ईमान के लिहाज से और उसके अमाल के लिहाज से उसके साथ मामला होगा। बड़े से बड़ा दर्जा भी किसी शख्स को मिल सकता है और कोई आदमी बहुत मामूली दर्जे में भी जन्नत में जा सकता है दूसरों के मुकाबले में। अल्लाह ताला किसी के मामले में आपको दरगुजर से काम लेंगे, किसी को क्या देंगे, ये उनका काम है। ये बात कुरान मजीद से साबित है कि ईमान हकीकत के एतबार से ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, उसकी हालत में भी तब्दीली आती रहती है। जब आदमी गुनाह करता है तो उस वक्त भी अहादीस से मालूम होता है कि उससे ईमान की वो नौयत नहीं रहती जो आम हालात में होती है, लेकिन ये सब हकीकत है ईमान के मुबाइस। कानून के लिहाज से आदमी अगर कलमा पढ़ता है और हम जो शरायत उसके बारे में बयान करते हैं कानूनी तौर पर कि ये मुसलमान होने के लिए पूरी करनी जरूरत है, उनको पूरा करता है, तो उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि ये छोटा मुसलमान है ये बड़ा मुसलमान है। यानी हुकूक में, मराहत में, मामला करने में, फैसला देने में, निकाह में, तलाक में, वरासत में बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। सवाल ये है कि एक आदमी मर गया, आप बैठ गए हैं, आपने ये कहा कि ये जो इसके साहिबजादे हैं ये तो उसके मुकाबले में 1/2 ईमान रखते हैं, तो अब वरासत का क्या किया जाए? यानी उसी हिसाब से देनी चाहिए, इसलिए कि वरासत किसी काफिर को तो नहीं दी जा सकती, एक मुसलमान ही वारिस हो सकता है। तो अगर आप इस एतबार से भी ईमान में कमी बेशी मानेंगे तो इससे बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। तो इमाम साहब ने इस हकीकत को वाजे किए और यही दर हकीकत इस नाजुक मसले में सही मौकिफ दिए, यानी कानून के लिहाज से जो तारीफ हम कर देंगे तो फिर सब बराबर होंगे। ये बात खुद कुरान मजीद की अपनी नस पर मबनी है। कुरान मजीद ये साफ अल्फाज में कहता है कि फ़इन ताबू व अकामुस सलात व आतुज़ ज़कात फ़इख्वानुकुम, यानी ये 3 शरायत हैं, जो लोग भी पूरी कर दें वो इस्लाम अपना जाहिर कर दें, इससे पहले अगर वो कोई दूसरा नुकता नजर रखते रहे हैं तो उससे साफ साफ बरात जाहिर कर दें, और नमाज की इकामत करें और ज़कात अदा करें। नमाज की इकामत गोया इस बात का अमली ऐलान है कि उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, और इस्लामी हुकूमत को ज़कात देने के मानी ये है कि उन्होंने रियासत में भी इस्लाम के इख्तियार को मान लिया है। ये अलामतें अगर जाहिर हो गई हैं तो उसके बाद फ़इख्वानुकुम फिर दीन, वो दीन के मामले में तुम्हारे भाई, यानी ये अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं इनकी कानूनी अहमियत है। यानी फिर उसके बाद कानून के लिहाज से सैयदना उमर फारूक, सैयदना सिद्दीक अकबर के ईमान में और एक आम मुसलमान के ईमान में कोई फर्क बाकी नहीं रहता कानून के लिहाज से। ये बात है इमाम अबू हनीफा कहते हैं। हकीकत के लिहाज से जाहिर बात है कि फर्क है, बिलबदात है, कुरान से फर्क साबित है, हदीस से फर्क साबित है, अकल मानती है कि फर्क होना चाहिए, इसलिए इमाम साहब जैसा आकिल आदमी भी इस मामले में कोई दूसरी राय नहीं रख सकता। अगर ये बात मालूम हो तो ये समझ लीजिए कि जब इमाम बुखारी इस मौजू के ऊपर बहुत शिद्दत से अपनी सही में बहस करते हैं और तय दर तय रवायात ला के ये साबित करना चाहते हैं, तो अगर हकीकत ईमान और कानून के लिहाज से ईमान की नौयत क्या होती है इसका फर्क मालूम रखा जाए तो दोनों बुजुर्ग सही बात करते हैं, वरना फिर वो मुजादला मौजूद है जो इमाम बुखारी में और इमाम अबू हनीफा में अजल से चला आ रहा है। वो ये कहते हैं कि वो उम्र ईमान के घटने बढ़ने को नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि मैं तो मानता हूं, उसके ऊपर दलाइल देते हैं, उसके ऊपर दलाइल देते हैं, फैसला कुन बात इस मामले में यही है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो उनके उसूल फिका अब हम मानते हैं या जो बयान करते हैं इसमें सबसे ज्यादा अहमियत उनके यहां कुरान को हासिल, और उनके तमाम फतावा को सामने रखने से यह मालूम होता है कि वो कुरान मजीद के आम खास और इस तरह की सब चीजों के मामले में असल इंसार कुरान मजीद ही पर करते हैं। चुनाचे यही वजह है कि वो अखबार अहाद से कुरान मजीद की तख्सीस के कायल नहीं। कुरान मजीद पर वो ये कहते हैं कि कुरान से बाहर की कोई चीज असरअंदाज नहीं हो सकती, ताहम सुन्नत मतवातरा और सुन्नत मशहूरा ये कुरान मजीद में तख्सीस कर सकती है, ये कुरान मजीद में नस कर सकती है, इसके जरिए से कुरान मजीद के किसी हुक्म में तगैयुर तबद्दुल माना जा सकता है। दूसरों की नस्बत इस मामले में यूं समझ लीजिए कि उनका मसलक एहतियात का मसलक है। बाकी अइम्मा के बारे में जिक्र कर चुका हूं कि वह अखबार अहाद से ज्यादातर मान लेते हैं लेकिन वो नहीं मानते। अलबत्ता ये बात बाद से मालूम होती है और उनके अपने मसालिक का तजिया करने से मालूम होती है कि लोगों ने ठीक इस्तेमाल किया है कि अगर कुरान मजीद का कोई आम, जिसको अपनी इस्तलाह में कहते हैं कि मखसूस अनुबाज हो चुका है, यानी उसके अंदर कोई नस्क या कोई तरमीम साबित हो चुकी है, सुन्नत मुतवातरा से हो गई, खुद कुरान मजीद से हो गई, फिर अखबार हाथ से उसमें तख्सीस हो जाएगी। और इसके बारे में पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि ये यूं समझ लीजिए कि फिका हनफी में एक मुसलमा चीज है। इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि जैसे जना की आयत है, अज़ानियत वज़ानी फज़लदु कुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा मिय्यत जल्दा। अब वह ये कहेंगे कि इसको सूरह निसा की आयत जिसमें लौंडियों की सजा बयान हुई है कि निसफ माल अल मुहसनात मिन अल अज़ाब, उसने खास कर दिया। इससे यह मालूम हो गया कि अब इसके हुक्म का जो मंशा हम अल्फाज से समझ रहे थे वो मुहतमल वजू हो गया। जब ये हो गया तो फिर आप कोई चीज भी इसकी तख़सीस कर सकते हैं। इस तरह से वह इस्तदलाल करते हैं इस तरह के मौके। तो पहली चीज तो कुरान मजीद, दूसरी चीज सुन्नत। इमाम साहब ने खुद बयान किया है कि मेरे सामने जब कोई चीज आती है मैं सबसे पहले कुरान मजीद को देखता हूं, और कुरान मजीद में अगर कोई चीज मुझको मिल जाती है तो फिर उसको मोहकम पकड़ता हूं, किसी चीज को आसानी से उस पर असरअंदाज नहीं होने देता। इसके बाद दूसरी चीज जाहिर है कि रिसालत आप सल्लम की सुन्नत है और उसको वह एक माखज की हैसियत से मानते हैं। सुन्नत के बारे में अलबत्ता इतनी बात वाजे रहनी चाहिए कि इमाम साहब के हाँ ये जो अखबार अहाद हैं जिसको बाद में हदीस की किताबों में लाया गया है, इसकी वो अहमियत नहीं है जो सुन्नत साबिता सुन्नत मुतवातरा और उस अमल की है कि जो मुसलमानों के अंदर सुन्नत की हैसियत से राइज हो जाए। वो ये समझते हैं कि सुन्नत के मुंतकिल होने का जरिया ये इक्का दुक्का अपराध नहीं है, बल्कि ये तो उम्मत में जारी और सारी हुई है। इस मामले में भी साफ मालूम होता है कि उनके मौकफ में बड़ी जान है और उनका मौकफ दूसरों की निस्बत इस फर्क पर दलालत करता है कि वह अखबार अहाद के जरिए से हासिल होने वाले इलम में और सुन्नत मुतवातरा और सुन्नत साबिता के जरिए हासिल होने वाले इलम में फर्क करते हैं बहुत वाज़ेह तरीके पर। तीसरी चीज उनके यहां आसार सहाबा है, यानी उनको सहाबा कराम के आसार जब मिल जाते हैं, अगर तो सहाबा के आसार से कोई चीज बिल्कुल साबित हो रही हो और यह मालूम होता हो कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है तो इमाम साहब भी इससे बाहर जाकर फतवा नहीं देते, उसको वो कबूल करते हैं और यही समझते हैं कि मुझे उनकी राय के सामने सर तस्लीम कम कर देना चाहिए। सहाबा का इख्तलाफ होगा तो फिर वो तरजीह देंगे। इसमें भी इस्तिक्सा करने से ये मालूम होता है कि वो बहुत कम आसार से निकलते हैं, इल्ला ये कि कोई चीज उनके इलम में ना आई। फिर उसके बाद इजमा, अब इजमा जो कुछ बात के हमारे फुकहा समझते हैं ये क्या चीज है, इमाम अबू हनीफा इजमा को किस मानी में लेते थे, ये एक ऐसी बहस है कि जिस पर मैं इजमा पर गुफ्तगू करते हुए बहुत तफसील से अपना नुक्ता नजर बयान कर चुका हूं। ये ऐसा मौजू है कि जो बहुत कुछ माबीन में जाए इसमें। अब जो हमारे यहाँ उसूल फिका की किताबें उनमें तो ये लिखा हुआ है किसी जमाने के उलमा अगर मिलकर कोई राय कायम कर ले तो ये इजमा है और ये राय फिर उम्मत के अंदर मान ली जाएगी, इस राय से कोई इख्तलाफ करना किसी के लिए जायज नहीं रहेगा। क्या यही बात इमाम अबू हनीफा भी कहते थे? ऐसा मालूम होता है कि ये बात नहीं, उनके यहां बिल्कुल वही हैसियत है इसकी इजमा की कि जो इमाम शाफी के बारे में गुफ्तगू करते हुए बयान कर चुका हूं, यानी उम्मत को वो दीन के जो इस तरह मिला है कि जिसमें किसी शख्स ने कोई इख्तलाफ नहीं किया। उसमें अगर फर्ज कर लीजिए कि हदसना अखबरना करके कोई रवायत नहीं बयान होती तो कोई फर्क नहीं इससे पड़ता, लेकिन वो हुज्जत है अपनी जगह। इजमा का यही मफहूम इमाम साहब के यहां मिलता है। बाद में अलबत्ता अनाफ के यहां जो उसूल तरतीब पाए मैंने अर्ज कर दिया कि उसकी नौयत क्या है, उस पर इस वक्त मुफस्सल बहस का मौका नहीं। इसके बाद क्या है, इमाम साहब की शोहरत बहुत रही है, उनको इसी वजह से फकीह अहले राय कहा जाता है। मैं ये बता चुका हूं कि राय और रवायत के मामले में असल मसला क्या है। इमाम साहब का नुक्ता नजर यह है कि हमारे सामने जब कुरान मजीद की कोई नस्से कतई मौजूद है और उस नस्से कतई से कोई ऐसा उसूल निकलता है कि जिस उसूल को हम गौर खौज के साथ जान सकते हैं, या सुन्नत मौजूद है और सुन्नत से कोई ऐसा उसूल निकलता है, या अक्ल फितरत के मुक्तजियात मौजूद है और उससे कोई उसूल सामने आता है, तो फिर उसके बाद उस उसूल के मुकाबले में कोई रवायत नहीं पेश की जानी चाहिए। चुनाचे क्यास क्या होता है, क्यास में ये होता है कि वह ये कह देते हैं कि देखिए जी ये जो अल्लाह ताला का हुक्म है ये इस इल्लत पर मबनी है, बयने ही ये इल्लत यहां भी पाई जाती है, इस वजह से मैं जो उसूल इल्लत वहां से समझ रहा हूं मैं उसको तरजीह दूंगा फतवा देने। और ये भी साफ कहते हैं कि ये चीज के मैं फतवा देने में इसमें गलती कर जाऊं ये उम्मत को किसी फितरे में मुबतला नहीं करेगी अगर किसी ज़ईफ रवायत पर मैंने अपने मसलक की बुनियाद रखी। चुनाचे इस मामले में इस ये फर्क नहीं है कि वो हदीस को रद्द करते हैं, असल मसला सिर्फ इतना है कि वो इस मामले में मोहतात है कबूल करने में, और बाकी लोगों का मामला यह है कि वो इस मामले में जरा तसाहुल से काम लेते हैं या यूं समझिए वुसअत से काम लेते हैं, अगर तसाहुल का लफ्ज मौजूद ना हो तो वुसअत से काम लेते हैं, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं उनके यहां ये चीज है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि क्यास उनके यहां एक माखज़ है, اور قیاس کا معاملہ امام صاحب کی اپنی روایات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہرحال ایک واضح علت کے اوپر اپنے نقطہ نظر کی بنیاد رکھتے ہیں، اس کے دلائل دیتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں. البتہ بعد میں یہ چیز بہت عام ہوگی. آپ فقائے حنفیہ کی کتابیں پڑھیے، بے شمار مواقع ایسے آئیں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا سے معلوم گھٹنا پھوٹے آنکھ، بات کوئی ہوگی اس کا سرا کہیں ملا دیا جائے گا. امام صاحب کے ہاں یہ چیز، یعنی اگر روایات کے جھاڑ جھنکار میں سے ان کی روایات الگ کر لی ہیں تو بہت کم، یعنی واضح بات ہوگی، سری علت ہوگی، ایک صاف مقدمہ ہوگا، اس کے اوپر وہ اپنی بنیاد قائم کرے گا. اسی طرح امام صاحب کے فتاوی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ استحسان کی بنیاد پر بھی فتاوی دیتے ہیں. یہ چیز بہتر ہے، اس کے ذریعے سے ہم ایک اچھے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، یہ چیز مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوگی، اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں. اسی طرح عرف بھی ان کے ہاں ماخذ ان کے فقہ، کوئی چیز اگر مسلمانوں کے عام طور پر معروف ہے تو وہ تو اجماع کے درجے میں پہنچ جاتی، اگر اس کے خلاف کوئی چیز قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی شہر میں بھی کوئی چیز معروف ہے تو اس کو بھی بڑی اہمیت ان کے ہاں سے ہے. بہت اچھی بحثیں معروف کی حجیت پر حنفی فقہا نے کی. چنانچہ ابن عابدین کا مشہور رسالہ بھی ہے نشر العرف، اس کو پڑھیے، معلوم ہوتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے سارے مسئلے کو سمجھایا اور اس کی بالکل صحیح حقیقت بیان کر دی ہے. میں نے اس کا ایک اقتباس دیت کی بحث میں اپنے مضمون میں بھی نقل کر کے یہ بتایا تھا. بہت واضح طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ عرف پر جن معاملات کی بنیاد ہے وہ مانے جائیں گے دین کی حیثیت سے، قانون کی حیثیت سے، لیکن اگر عرف میں تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر فتوے میں بھی تبدیلی کرنا ہوگی، اور اہل زمان کے عرف کو ہمیشہ اہمیت حاصل رہنی چاہیے یہ چیز. اس میں ایک نازک بحث یہ پیدا ہوتی ہے کہ بعض اوقات قیاس اور عرف، قیاس اور استحسان یہ چیزیں، اور قیاس اور بعض اخبار احاد یہ متعارض ہو جاتی، ان میں تعارض جب ہوتا ہے تو یہ معلوم ہے کہ پھر اس کے بعد اب جو ہمارے ہاں مسلمہ اصول ہے اس میں تو یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی فقیہ صحابی کی روایت ہے تو پھر تو قیاس پر اس کو ترجیح دے دیں گے، لیکن اگر جو انہوں نے تقسیم کر رکھی ہے حناف نے، فقہائے صحابہ کی روایت نہیں ہے تو پھر قیاس کو روایت پر ترجیح دیں. یہ چیز بھی ان کے ہاں بہت عام ہو چکی ہوئی ہے اور اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. اس پر اصول فقہ کی کتابیں پڑھیے تو ایک مجادلہ معلوم ہوتا ہے گرم ہوا ہوا ہے. چنانچہ اسی کی بنیاد پر احناف کے بعض اوقات اس زمانے میں بھی اہل الرائے یا منکرین سنت یا حدیث کی طرف کم توجہ دینے والے کہا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی یہ بات عام طور پر کہی جاتی ہے، لیکن ان کے اصول کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا بات کہنا چاہتے ہیں اور کیوں یہ چیز ان کے ہاں درفر اعتنا نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیاد جو ہم نے قائم کی، یہ بنیاد اتنی محکم بنیاد ہے کہ اس کو ایک قاعدے کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اور اس کا اگر ماخذ تلاش کیجئے تو وہ قرآن میں ہے، وہ سنت ثابتہ میں ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں ہم اس خبر روایت کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے. اس کے بالکل برخلاف دوسرے لوگوں کا معاملہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک روایت ان کے نزدیک سند کے طریقے سے صحیح ثابت ہوگی تو بجائے خود اصل ہے، جب وہ بجائے خود اصل ہے تو خود ایک قاعدہ ہے، وہ خود ایک قاعدہ ہے تو پھر ان کے ہاں وہ بحثیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ یہ قرآن پر اثر انداز ہو سکتی ہے، سنت پر اثر انداز ہو سکتی ہے. وہ بحثیں میں اس سے پہلے کر چکا ہوں، لیکن بہرحال احناف اس کو اہمیت نہیں دیتے. ان کے نزدیک اگر کوئی بات اس جگہ موجود ہے تو پھر اس کے بعد وہ اخبار احاد کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے ہیں، توجیہ کر دیں گے، تعویل کر دیں گے، توقف سے کام لیں گے، کسی ضعیف روایت کی تائید میں اپنے قیاس کو پیش کر دیں گے، اسی پر زیادہ مجادلے ہوتے رہتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ صاف صاف یہ کہہ دیں گے کہ یہ چیز کسی طرح مانی نہیں جا سکتی، صاف صاف اس بات کا انکار کریں گے. البتہ اگر یہ ہوتا ہے کہ تعبدی امور میں، عبادات کے معاملے میں ان کو اپنے قیاس کے خلاف بھی روایت اگر مل جاتی ہے تو اس کو اہمیت دیتے ہیں، امام صاحب بھی اہمیت دیتے ہیں. روایات کے معاملے میں ان کا موقف عمومی طور پر یہ ہے کہ دین ایک وحدت ہے، اس کی اساس قرآن پر ہے، سنت پر ہے، اس کی اساس اصول قطعی پر ہے. جب میں نے ان کا استنباط کر لیا، میں اس پر مطمئن ہوں، تو میں اس سے کوئی اجنبی چیز اس میں داخل نہیں. یہ نقطہ نظر بالعموم ان کا ہوتا ہے. اور عرف و استحسان کے معاملے میں یہ چیز پیش آ جاتی ہے کہ بعض اوقات وہ قیاس سے متعارض ہو جاتے ہیں، اس میں بھی فقہائے حنفیہ عرف کو ترجیح دے دیتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اب قیاس کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ دو رائے ہوں، لیکن ایک چیز چل رہی ہے تو ٹھیک، تاہم اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہر قیاس کو، جلی قیاس کو نہیں چھوڑیں گے، واضح قیاس کو نہیں چھوڑیں گے، اس میں عرف پر بھی اس کو حاکم بنائیں گے، لیکن وہ معاملات کے جن میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف کا امکان ہوتا ہے، بات اتنی سری نہیں ہوتی، اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، اس میں اہل زمانہ کے عرف کو بڑی اہمیت حاصل ہو جائے گی. یہ میں نے بالاجمال ان کے اصول کا ذکر کیا. ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس بحث کے اوپر بجائے خود اگر گفتگو کی جائے تو یہ کئی نشستوں کی متقاضی ہے. ایک عمومی تاثر لوگوں کے ذہنوں میں قائم ہو جائے کہ ان کا بات کرنے کا، کام کرنے کا عام طریقہ یہ ہے. امام صاحب کے سوانح، ان کا سیاسی موقف، کلامی مسائل کے بارے میں ان کا نقطہ نظر اور ان کی فقہ کے اصول، یہ اس کی بنیاد پر انہوں نے جو کام کیا ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہے، جس کے سامنے ہر شخص کو سر جھکانا چاہیے، اس سے فی الواقع ہمارے لیے ہدایت کا بہت سامان ملتا ہے، اور اس ذی القدر فقیہ نے اپنے زمانے میں جو کام کیا اس سے دین کی وسعتیں ہمارے سامنے واضح ہوئی ہیں. ان کے شاگردوں میں بھی امام ابو یوسف امام محمد نے اس کام کو بہت آگے بڑھایا ہے، اور بعد میں یہی وہ اساس ہے کہ جس پر در حقیقت اس فقہ کی بنیاد پڑی ہے کہ جس نے روایت کو بھی متاثر کیا اور اہل روایت کو بھی یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ چیزوں کو قبول کرنے کے معاملے میں آدمی کو کس طرح بصیرت سے تفقہ سے خواب لینا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی.
ہوتا ہو تو میری یہ کوشش رہی ہے کہ آپ طالب علم حضرات بے کم و کاست ان کے نقطہ نظر کا ایک اجمالی پہلو جان لیں، اس کے بعد جن کو شوق ہو خود مطالعہ کریں، جانیں پڑھیں.
آپ نے کہا کہ فقہ حنفی زیادہ تر بعد میں مرتب دی، فقہ کی روایات
فقہ حنفی اصول اصول فقہ اصول فقہ جو ہے وہ تو ابو حنیفہ کے زمانے سے ترتیب پانا شروع ہو گئی ہے. اصول کا استنباط کس وقت ہوا ہے یہ بہت بات کی چیز. اس میں واقعہ یہ ہے کہ صحیح بات وہی ہے کہ ان سے خود کوئی ایسی چیز ہم تک نہیں پہنچی. جن تھوڑے بہت چند صفوں کی ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ نسبت بھی بہت مخدوش ہے، اس پر بہت علمی بحث کی جا سکتی ہے. الفقہ اکبر پر تو میں لیکچر دوں تو ثابت کر دوں گا خود اس کی زبان بیان استنباط اصول سے کہ ناممکن ہے کہ اس کو امام ابو حنیفہ کی تصنیف قرار دیا جائے. اب امام ابو یوسف امام محمد سے جو کچھ ہم کو ملا ہے ظاہر ہے کہ وہ مسترد ترین ذریعہ ہیں ان کی بات پہنچانے کا، لیکن اس پر بہت بات کا اطلاق نہیں ہو سکتا. وہ تو یوں سمجھیے کہ ان کی زندگی میں ترتیب پانی شروع ہو گئی، ان کی کتابوں میں آ گئی اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد شائع و ضائع ہو گئی.
امام
اعظم ان کو حنفی کہتے ہیں، یہ کوئی امت کے اندر متفق علیہ خطاب نہیں ہے جو ان کو دیا گیا. شافعی یہ نہیں کہتے، مالکیہ یہ نہیں کہتے، حنابلہ یہ نہیں کہتے، حنفی کہتے ہیں، اس کے دلائل بھی دیتے ہیں.
یہ آج کے دور میں مسلم ممالک میں قانون سازی جس طرح ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اس کے سلو و مبادی کیا ہونی چاہیے، اس کو اگر امت کے وسیع تر مفادات کے تناظر میں دیکھتے ہوئے اس کا کوئی اصلی مسائل کے حوالے سے اور موجودہ دور کے حالات کے حوالے سے کوئی اصول و مبادی وضع کرنا چاہیں، تو آپ کے خیال میں جو چاروں فقہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل امام شافعی امام مالک موجودہ دور کے حالات سے کس پر زیادہ سے زیادہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے کہ اس اصول فقہ کی روشنی میں ہماری جو قاضی ہیں وہ قانونی معاملات.
یہ پیشگوئی تو میں نہیں کر سکتا کہ کس پر اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے موجودہ مسائل میں بھی اپنے مطالعے کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں کہ امام صاحب کی فقہ اور امام صاحب کے بعد کے لوگوں کی فقہ میں بڑی روشنی، بڑے مسئلوں کو حل کرنے میں اس سے مدد ملے گی، اور بالخصوص وہ مسئلے کے جو اہل حدیث حضرات نے پیدا کر دیے ہیں ان میں ایک جلیل القدر امام کا کام بڑی مدد کرتا ہے، بڑی نصرت کا باعث بن جاتا ہے، ورنہ تو یہ حضرات گریبان پکڑ لیتے ہیں تو اس میں روشنی ہے. لیکن یہ بات کہ کسی ایک فقہ کو بنیاد بنا کر بھی کوئی اسلامی ریاست قائم کی جا سکتی ہے اس کا کوئی امکان نہیں. اسلامی ریاست اگر اس زمانے میں قائم ہوگی تو اس اصول پر قائم ہوگی کہ اصل چیز قرآن و سنت ہے، بنیاد کی حیثیت انہیں کو حاصل ہے، باقی تمام فقہ ہماری فقہ، ہم کسی فقہ کے ساتھ کوئی تعصب نہیں رکھتے. یہاں تک کہ تمام فقہوں کا جب میں لفظ بولتا ہوں تو اس میں ابن حزم بھی شامل ہے، اس میں امام داؤد ظاہری بھی شامل ہے، اس میں قاضی شوکانی بھی شامل ہے، اس میں فقہ محدثین بھی شامل ہیں. ان سب کا کام ہمارا علمی اساسہ ہے، ہم اس قسم سے کسی کے ساتھ تعصب نہیں رکھتے. جس کی بات کو افق بران و سننا پائیں گے قبول کر لیں گے، جس کی بات کمزور پائیں گے رد کر دیں گے، اور کسی بھی ملک میں قانون سازی کے لیے اس کے اہل علم کی اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیا. یہ اصول ہے جن کی بنیاد پر اس زمانے میں کسی اسلامی ریاست کی تشکیل ہو سکتی ہے. یہ واضح کر دوں میں کہ اکثریت کی رائے کو فیصلہ کن مان لیں گے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ قانون نافذ ہو جائے گا, اس سے اختلاف جائز, اس پر تنقید جائز, کوئی آدمی دلائل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر پیش کرتا رہے, اس کی رائے کو اکثریت حاصل ہو جائے, لیکن نافذ العمل وہ ہو جائے. یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی, بہت اچھی بات آپ نے کہی. دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے اصول یہ مانا آئین میں کہ اس ملک کے اہل علم کی اکثریت جس چیز پر متفق ہو جائے گی وہ قانون بن جائے گی. اب اس میں اس کا پورا امکان موجود ہے کہ کبھی کسی دوسرے نقطہ نظر کو اکثریت حاصل ہو جائے, لیکن اگر اس کے بجائے یہ لکھ دیا جائے کہ ہمارے قانون کی بنیاد فقہ حنفی ہے تو یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. تو پہلی بات لکھنی چاہیے, اگرچہ اس کا نتیجہ اس وقت یہی نکلے گا, لیکن اس نتیجے کے اس وقت نکلنے کوئی حرج نہیں ہے, آئے نکلے. اگرچہ میری رائے یہ کہ اتنا یہ بھی نہیں نکلے گا, جس وقت یہ لوگ بیٹھیں گے اور وہاں بحث و مباحثہ ہوگا تو پھر مدرسوں کی فضا نہیں ہوگی, نہ مریدوں کے حلقوں کی فضا ہوگی, بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کا تجربہ سامنے ہے, کتنی آراء ہیں کہ جو فقہ حنفی کے خلاف دی ہیں اور وہاں اکثریت احناف کی, کتنی آراء ہیں کہ جن میں مالکیہ کا فتویٰ قبول کیا گیا اور وہاں اکثریت ان کی ہے. میں یہ کہتا ہوں ابھی پچھلے ہی دنوں یہ جو ہمارے ہاں زیر بحث آ گیا تھا مسئلہ مصنفوں کی رائلٹی کا, اس میں مال کی تعریف میں امام شافعی کی مال کی تعریف کو قبول کیا گیا, اختیار کیا گیا, اس پر عدالت نے بھی رائے دی, اسلامی نظریاتی کونسل نے, کوئی چارہ اس کے سوا نہیں تھا. تو یہ جتنی بحثیں ہیں یہ زیادہ تر مدارس میں ہوتی ہیں, اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ موجود نہیں ہوتے, وہاں ہر صاحب علم موجود ہے تو مشکل ہو جاتا ہے اس میں کسی ایسی خامخا بات کو منوانا. میرے نزدیک یہ اصول مان کر ہمیں پارلیمنٹ میں قانون لے جانا چاہیے کہ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہوگی. اس میں اگر فرض کیجئے, میں یہ مان لیتا ہوں احتمال کے زیادہ تر مسائل میں حنفی نقطہ نظری ہوگا, تو یہ کوئی غلط نہیں, اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو گئی, ہمیں پورا موقع حاصل ہے, ہم اس رائے کو غلط سمجھتے ہیں ہم تنقید کریں گے, غلطی واضح کریں گے, کل کو ہمیں اکثریت حاصل ہو جائے گی.
یہ جو آپ نے فرمایا کہ مال کی فقہ کی رائے کو قبول کر لیا گیا یا شافعی فقہ کی رائے کو, تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو یعنی اصل رسول ہیں آیا وہ ان سے متعارض ہیں, یا بعد کے فقہاء احناف نے امام اعظم ابو حنیفہ کے اصولوں کو اس طرح صحیح انداز میں استخراج نہیں کیا جیسے امام اعظم ابو حنیفہ؟
یعنی ایسی آرا بھی ہیں کہ جس میں جو رائے امام ابو حنیفہ کی اپنی بیان کی جاتی ہے اس سے اختلاف کرنا پڑا ہے, اور ایسی آرا بھی ہیں کہ جس میں امام صاحب کی اپنی رائے تو ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن احناف کی رائے کے خلاف رائے کھڑی ہوئی. یہ بات تو ہر صاحب تحقیق جانتا ہے کہ احناف کی رائے اور رائے ابو حنیفہ یہ دو الگ الگ چیزیں. چنانچہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ امام صاحب کی اپنی رائے سے, مثال کے طور پر مفقود الخبر کے معاملے میں مولانا اشرف علی تھانوی اس کے خلاف فتویٰ دے چکا, اور اب رائج فتویٰ وہی ہے. اس میں بڑا مسئلہ انہوں نے پیدا کر دیا تھا, حرمین کو علماء کو لکھا, یہ کیا وہ کیا, کہ کیا اپنے مسلک سے ہٹ کے ہم مالکیہ کے مسلک پر رائے دے سکتے ہیں, ہوا تھا یہ مسئلہ. اور پھر اس کے بعد مالکیہ کا نقطہ نظر بالاجمال قبول کر لیا گیا, کچھ اس میں تھوڑی بہت ترمیم بھی کر دی گئی. اس لیے ہمارے نزدیک تو اس معاملے میں صاف سیدھا مسلک یہ ہے کہ اہل علم, معتمد اہل علم جن کا پارلیمنٹ انتخاب کرے, وہ دین پر غور کریں, دین پر غور کرنے کے بعد ان کی اکثریت جس نتیجے پر پہنچے اس کو قانون بنا دیا جائے, بحث کا دروازہ اس پر کھلا. آج اکثریت ان کی رائے کو حاصل ہو سکتا ہے, کل ہماری رائے کو.
تو یہ جو اصول فقہ ہیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں ان کی ویلیڈیٹی وہی ہے جو کہ اس دور میں, یا ہمیں جو ہے مزید جو ہے اس میں فقہ میں کام کرنا ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کام جو انسانوں نے کیا ہے اس میں مزید کام کا دروازہ تو کبھی بند نہیں ہوتا, وہ کھلا ہے, ہم بھی کام کر رہے ہیں, بعد میں آنے والے بھی کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ اصول کیا ہے. مثلا یہ کہ سب سے پہلا ماخذ قرآن ہے, ظاہر ہے کہ اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. دوسرا ماخذ سنت ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. کوئی چیز اگر کسی اصول قطعی کی حیثیت سے قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے اور اس چیز میں جو علت پائی جاتی ہے وہ کسی دوسری جگہ بھی پائی جاتی ہے, تو اس حکم کا اس پر اطلاق ہونا چاہیے, بالکل واضح بات ہے, اس میں کون اختلاف کر سکتا ہے. یہ بات کہ جو چیزیں اس امت میں بالاجماع نقل ہوئی ہیں یعنی روایت کی حیثیت سے, ان کے معاملے میں بحث و تمہیز کا کوئی سوال نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ بات کہ کسی زمانے کے علماء نے کسی چیز پہ اجماع کر لیا, یا اس چیز پر جو لوگ اجماع کا لفظ بول دیتے ہیں کہ اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ ظاہر ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے, غور ہو سکتا ہے, گفتگو ہو سکتی ہے. اجماع کی جو موجودہ تعریف ہے اور ہمارے ہاں جو رائج ہے اس پر بہت سی بحثیں اٹھائی جا سکتی ہیں. اس کو قائم رکھ کر بہت مشکل ہے کہ آج کے زمانے میں آپ کوئی جدید ریاست چلا سکیں. یہی معاملہ استحسان عرف کا بھی ہے. عرف بہرحال اہل عرب کا اور تھا, ہمارا اور ہے. اسی طریقے سے استحسان کے مسائل بھی تمدن کی ترقی سے بہت کچھ تبدیل ہو گئے ہیں, تو ان پر بھی ان کا اطلاق کرنے میں تو اصول بالاجمال اچھے ہیں, یعنی ان میں بہت روشنی ہے ہمارے لیے, لیکن ان پر بھی غور و خوض کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس وقت انہی اصولوں کی بنیاد پر لوگ کام شروع کریں, جیسے جیسے تنقید ہوگی جو غلطی آوازیں ہوتی چلی جائے. ایک زندہ معاشرے میں اگر ہم جیتے بستے رہیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا. اس وقت جو صورتحال پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جمود ہے کئی سو سال کا. اب جو آدمی اس پر آ کر کچھ تھوڑا سا تھوڑا چلاتا ہے سارے ہمسائے جاگ اٹھتے. اس وقت صورت یہ لوگ ہے کہ لینا پکڑنا, معلوم نہیں دین کو کیا ہو جائے گا, دنیا کو کیا ہو جائے گا. حالانکہ بیچارہ خدمت کر رہا ہوتا ہے, اچھا اس میں بحثیں شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ اس پہ اہل ہیں نہیں اہل ہیں. بھائی اگر دوسرا آدمی نااہل ہے تو آپ اس کی رائے پہ تنقید کر کے اس کی نااہلیت واضح کر دیجیے, وہ رائے خود ختم ہو جائے گی. اس پہ ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد ہوگا نا ہمارے یہاں دیت کے مسئلے پر کیا ہو گیا تھا. مجھ سے زمانے میں ایک صاحب نے کہا, میں نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے نہ مجھے پرانوں سے اتفاق ہے نہ نئےوں سے اتفاق ہے, میری رائے تیسری ہے. لیکن میرے خیال میں اس مجادلے میں کوئی حرج نہیں ہے, ہو رہا ہے. لوگوں کا جس اکثریت کا جس پہ اتفاق ہو اس کو قانون بنائیے, ہم کو حق دیجیے کہ ہم اس پہ بحث کرتے ہیں. یہ زنا کی سزا کے بارے میں میں نے اپنا نقطہ نظر عدالت میں بیان کر دیا تھا, وفاقی شرعی عدالت میں, جس پر الاعتصام نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس نقطہ نظر کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا. اس وقت تو ٹھیک ہے, بہت گالیاں پڑیں گی, نئی بات ہے. جب میں نے یہ بات برسر عدالت کہہ دی کہ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ اگر چار گواہی ملیں گے تو تبھی زنا کی سزا دی جائے گی, یہ چیز تو صرف قذف کے معاملے میں, یعنی اگر کسی گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی پر کوئی شخص آ کے الزام لگا دیتا ہے اس نے زنا کیا ہے تو اس کو چار گواہ پیش کرنے چاہیے. ایک حرافہ ہے, ایک عورت کے لچھن محلے والے جانتے ہیں, ایک آدمی ہے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے, ایک شخص کو کسی کے گھر سے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا گیا ہے, ایک کے بارے میں میڈیکل رپورٹ کوئی شہادت دے رہی ہے, ایک لڑکے اور لڑکی کے تعلقات تشت بام سے پہلے سے, اس طرح کے معاملات میں بھی چار گواہ لائیے, مکانہ بات. یہ بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ سنت میں بیان ہوئی ہے, خامخواہ اس کو اب یہ بات میں نے بیان کر دی تھی, لیکن اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ انہوں نے پچھلے شمارے میں کس غیظ و غضب کا اظہار کیا. ہم اس طرح کی چیزوں پڑھتے ہیں ہنس دیتے ہیں, وہ وقت آئے گا کہ جب یہ چیزیں مانی جائیں گی. اور اصرار بھی نہیں کرتے ہم, یہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بات دلیل کے ساتھ کہہ دی ہے, اس کے اوپر گالیاں نہ دیجیے, دلیل کے ساتھ تنقید کر دیجیے. میں نے اس وقت بھی لوگوں کو توجہ دلائی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی دیت آدھی ہے ان کی رائے بھی غلط ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی دیت پوری تھی ان کی رائے بھی غلط ہے. دونوں کی رائے کے پیچھے دلائل نہیں ہے, لیکن دونوں کو اپنی رائے پیش کرنے کا حق ہے, اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ بحث ہونی چاہیے. ہمارا بھی ایک نقطہ نظر ہے, وہ بھی اگر کسی کا جی چاہے سن لے, کوئی نہیں سنے گا تب بھی ہم خوش ہیں اپنی جگہ کے اوپر.
یہ جو آپ نے مختلف ائمہ کے بارے میں لیکچرز دیے اور آپ نے یہ کہا کہ ہر ائمہ کے بارے میں امام کے بارے میں لیکچر دیتے ہوئے یہ تاثر ہوتا تھا کہ شاید آپ کو اس سے اتفاق ہے, لیکن چونکہ اب لیکچر کا یہ سلسلہ مکمل ہو گیا ہے تو اگر آپ سے مجموعی طور پر یہ پوچھا جائے آپ کا تاثر کہ تمام ائمہ میں سے کس امام کے اصول و مبادی کو آپ دین کی روح کے قریب تر سمجھتے ہیں؟
اصول و مبادی تو سب کے دین کی روح کے بہت قریب ہیں, البتہ یہ ہے کہ ان اصول و مبادی کی تفصیلات میں اختلافات ہو جاتے ہیں. یعنی اسی لیے تو ہم ان کو دین کے ائمہ مانتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اہل بدعت میں سے نہیں. اس میں سے کسی کے اصول و مبادی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ دین کے فریم سے باہر ہے. یہ بات ہے ائمہ خدا ہے, وہ میں نے عرض کر دیا کہ فقہ امام ابو حنیفہ کے اصول میں زیادہ روشنی ہے, بس اتنی بات کہتا ہوں, ہمارے لیے زیادہ روشنی. لیکن یہ معلوم معروف ہے کہ میں تو کچھ اپنے ہی اصول رکھتا ہوں, وہ بھی بیان کر دیتا ہوں بارہا. میرے نزدیک بہت سے اصول ایسے ہیں کہ جن میں بہت سی بحثیں ہو سکتی ہیں.
بہت
یعنی یہ بحث ہے کیا محاکمہ ہونا چاہیے. اس پر آپ لوگ غور کیجئے, اگر زیادہ لوگوں نے یہ تقاضا کیا تو میں ایک لیکچر دے دوں. جی اگلی دفعہ تو میرا خیال تھا کہ میں دین کے اہم, یا میرا خیال یہی ہے, اس لیے کہ محاکمے کے بعد بچ کے جانا بہت مشکل کام ہے. ہاں اب تو میں دین کے جو عام مباحث ہیں ان کے اوپر اپنی ہفتہ وار تقریروں کا آغاز کروں گا, یہی خیال ہے. لیکن اگر ضرورت محسوس ہو کسی وقت سلسلہ روک کے درمیان میں محاکمے پہ ایک لیکچر دیا جا سکتا.
آپ کیسے اختلاف ان سے کر سکتے ہیں, وہ بھی آج کے دور میں, جبکہ ان کے ہم اثر لوگ تھے, ان کے بھی علم و فضل کا جو ہے وہ ہم انکار نہیں کر سکتے. اگر وہ مسائل اس زمانے میں سیٹل ہو گئے تو آپ کون ہیں جو اس سلسلے میں
سیٹل کہاں ہو گئے بھائی, ان کے زمانے میں تو وہ جنگ و جدال برپا رہی. آخر کون نہیں جانتا, میں نے ابھی بتایا ہے کہ امام محمد کے شاگرد امام شافعی ہیں, احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں, امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی ملاقات ثابت ہے, امام مالک سے خود امام شافعی نے استفادہ کیا ہے, برسوں استفادہ کیا ہے, میں اس سے پہلے بتا چکا تفصیلات اس کی. تو یہ سب لوگ تو آپس میں بہت اختلاف کرتے ہیں, جو جس طرح لوگ آج بیان کرتے ہیں وہ صورت تو نہیں ہے. اور امام شافعی پر لیکچر دیتے ہیں, میں نے تو بتایا ہے کہ مکے میں ان کی آرا دوسری ہیں, بغداد میں تیسری ہیں, مصر میں چوتھی ہیں. یہ واقعہ ہے نا, اس طرح تو کبھی نہیں ہوا, اختلاف ہوتا تھا لیکن وہ لوگ مخالفت اور انعد میں مبتلا نہیں ہوتے تھے, جوتم پیزار نہیں کرتے تھے, پل نہیں پڑتے تھے دوسروں پر, دوسروں کو دین کے دائرے سے باہر نکال کے کہیں دفن کرنے کی تدبیریں نہیں کرتے تھے. یہ کہتے تھے کہ ہم کو ان سے علمی اختلاف ہے بس, اس سے زیادہ کچھ نہیں.
آپ نے فرمایا علمی اختلافات, لیکن لٹریچر تو اس بات کا گواہ ہے کہ بہت سخت الفاظ استعمال ہوئے, بہت یعنی بہت
سخت الفاظ. کے بارے میں بھی ایک بات عرض کر دوں کہ اہل علم سخت الفاظ جو اپنی مجالس میں استعمال کر دیتے ہیں بعض اوقات, یہ بہت سے حقائق کو نہ جاننے والے لوگ خواہ مخواہ ان کو روایت کر کے مسائل پیدا کر دیتے ہیں. بعض چیزیں سخن گسترانہ ہوتی ہیں, تفنن طبع کے طور پر ہوتی ہیں, لیکن نقل ہو جاتی, پھر اس میں کیا کیا جا سکتا ہے, احتیاط کرنی چاہیے. لیکن میں الفاظ پر نہیں جاتا, میں کہتا ہوں کہ مجموعی رویہ کیا ہے, ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, استفادہ کرتے ہیں, اس کا ذکر. آخر امام شافعی نے تو بہت بحث کی ہے نا, یعنی امام صاحب نے تو امام محمد کی آرا پر پوری ایک کتاب لکھی ہے تنقید کی, امام مالک کی آرا پر ایک پوری کتاب لکھی ہے تنقید کی, بہت بحث کی ہے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑے ادب احترام کے ساتھ بحث کی ہے, البتہ کی بہت سخت لہجے میں, اس میں شمار. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس سخت لہجے کو بھی کوئی بری چیز نہیں سمجھا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ حمیت حق ہے, ایک آدمی اگر ایک چیز کو غلط سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کو کہنے کا حق حاصل ہے. میں نے تو ابن حزم کی چیزیں بھی بہت اچھی طرح پڑھی ہیں, اور خاص طور پر ان پچھلے دو تین سالوں میں مجھے بہت زیادہ ان کو دیکھنے کا موقع ملا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بھی یعنی سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں بہت بعض اوقات, لیکن نئی چیز ہوتی ہے کہ ان کا ایک خاص مزاج ہے, اس میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی.